وہاں کیا بات اعلی حضرت کی،
مسلک اعلی حضرت سلامت رہے،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے سلسلہ فیضان اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت ایک پورا باب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی برکت رکھی ہے کہ زندگیاں ختم ہو گئیں لیکن توصیف امام احمد رضا کے تمام ابواب جو ہیں وہ اب بھی مکمل ہوتے نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ تو شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی، پیارے آقا کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں ہم اعلی حضرت کہتے ہیں، بڑے حضرت کہتے ہیں، اور ہم ہی نہیں بلکہ امت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے حضرات اعلی حضرت کہا کرتے ہیں امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ جہاں پر آپ کا عشق رسول ہے، آپ کی ہماگیر شخصیت کا ہونا ہے، آپ کے دیگر معاملات ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے وہ حصے ہیں کہ جن کی بنا پر آپ کو اعلیٰ حضرت کہا گیا، وہیں پر ایک نمایاں پہلو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی کارنامہ ہے۔ علمی طور پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کارنامے دکھائے اور جس طرح سے علم دین کی خدمت آپ نے کی ہے، بلا مبالغہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد بلکہ آپ کے ہم اثر لوگوں میں بھی ایسی ہستی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے زندگی بھر علم دین کی خدمت کی اور علم دین کے لیے کوشاں رہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے، ان کی دینیات کو سلجھایا کرتے تھے، ان کی پیچیدگیوں کو حل فرمایا کرتے تھے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ آپ نے ایسی مضبوط بنیادیں رکھیں، تعلیمی بنیادیں رکھیں کہ جن بنیادوں پر آج اگر دیکھا جائے تو جس قدر علوم دینیہ رائج ہیں، مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، جامعات میں ان کی اشاعت ہوتی ہے، ان کی تربیت دی جاتی ہے، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بنیادی کردار نظر آتا ہے۔ آپ نے دارالعلوم بھی ایک بنایا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے اصول و ضوابط عطا فرمائے کہ کن اصولوں پہ چل کر اپنے جامعات کو چلانا چاہیے، کس طرح سے علماء تیار کرنے چاہیے، کس طرح سے اسٹوڈینٹس کو تیار کرنا چاہیے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت پر آج اگر ہم دیکھیں تو دعوت اسلامی بلا مبالغہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے خطوط و نظریات پر چلتے ہوئے آج الحمدللہ 540 کم و بیش جامعات المدینہ قائم ہو چکے ہیں۔ یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اور آپ کی تربیت کے خطوط پر چلتے ہوئے امیر علیہ سنت نے بنائے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے جاری اور ساری ہے۔ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے قیام، المدینۃ العلمیہ کا قیام، یہ سب بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمی نظریات کی بنیاد پر استوار ہمیں نظر آتے ہیں۔ بلا شبہ علم کی اپنی اہمیت ہے، علم جو ہے یہ انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، جو جتنا عالم ہوگا، جس فن کا عالم ہوگا اس کی وہی ویلیو ہوگی۔ اے سی ٹھیک کرنا یہ بھی ایک علم ہے، فریج ٹھیک کرنا یہ بھی ایک علم ہے، ایک فن ہے، پلمبرنگ بھی ایک فن ہے، نلکا لگانا بھی ایک فن ہے، اے سی لگانا بھی ایک فن ہے، گاڑی خراب ہو جائے اسے ٹھیک کرنا بھی ایک فن ہے۔ گاڑی ٹھیک کرنے والا اور انسان ٹھیک کرنے والا، ان دونوں کو برابر نہیں کہا جائے گا۔ گاڑی ٹھیک کرنے والا اس کی الگ ویلیو ہوتی ہے، اسے میکینک کہا جاتا ہے، اور انسان بگڑ جائے، اس کی طبیعت خراب ہو جائے، اس کو ٹھیک کرنے والا ڈاکٹر کہلاتا ہے۔ تو جس قدر علم کی ویلیو ہوگی، جس قدر وہ فیلڈ کی ویلیو ہوگی، اس کے عالم کی بھی اتنی ہی ویلیو ہوگی۔ اور مسلمان کے لیے سب سے مقدم اس کا دین ہے، سب سے مقدم اسلام ہے، اس کے دینیات ہیں۔ لہٰذا جو دین کے عالم ہوتے ہیں، جو دین کے مسائل کو حل کرنے والے مفتیان کرام ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان کی ویلیو ہوتی ہے، سب سے زیادہ ان کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ آپ ہمارے دین پاک کو دیکھیے تو جس علم کی سب سے زیادہ حوصلہ افزائی ہے وہ یقیناً علم دین ہے. جہاں پر علم کے فضائل کا بیان ہے وہاں پر علم دین مراد ہوا کرتا ہے, اور علم دین کے ساتھ ساتھ پھر علم دنیا کی بھی پذیرائی ہوا کرتی ہے. لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح سے علم کے متعلق خدمات سر انجام دی, علم کے بارے میں آپ کی کیا آراء تھی, تعلیمی نظریات آپ کے کیا تھے, آج ہم انشاءاللہ اس زبردست ٹاپک پر کچھ مدنی پھول پیش کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ حسب معمول پیارے پیارے مبلغین اسلامی بھائی جلوہ فرما ہوں گے, ہمارے ساتھ خصوصی طور پر ہمارے ثاقب مدنی بھائی تشریف فرما ہے, بہت ہی زبردست گفتگو فرماتے ہیں, دارالافتاء اہل سنت کے ہوسٹ بھی ہیں, کافی عرصے سے ماشاء اللہ اس سلسلے کو لے کر اپنی آب و تاب سے چلا رہے ہیں, اور ماشاء اللہ دنیا بھر کے لوگ ان کے سلسلے سے مستفیض ہوتے ہیں, مفتیان کرام اس میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں, ماشاء اللہ پاکستان سطح پر دارالافتاء اہل سنت کے ذمہ دار بھی ہیں, اور بہت خوش اسلوبی سے ماشاء اللہ اس شعبے کو ترقی کی طرف گامزن کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. آج ہم اس زبردست اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونیک ٹاپک ہے, ایک منفرد موضوع ہے یہ, کہ اعلیٰ حضرت کے تعلیمی نظریات کیا تھے اور کس انداز سے آپ نے خطوط کو بنایا اور وہ معاملات ہمیں دے دیے, اصول ہمیں دے دیے کہ رہتی دنیا تک کے مسلمان اب اس پہ آرام سے چل سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین مدنی بھی موجود ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں, مختلف سلسلوں میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے, نعت پاک بھی سنیں گے. ایک بڑی پیاری خوشخبری ہے آپ کے لیے, ہم سب کے لیے, کہ آج ہم سب کے چہیتے نگران, ہماری آنکھوں کے تارے اور بہت ہی زبردست گفتگو کرنے والے مبلغ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سلسلے میں کچھ دیر بعد کرم فرما ہوں گے, اگرچہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے قلوب کو منور کریں گے. ہم اس موضوع کے حوالے سے ان سے بھی مدنی پھول لیں گے, اور جیسا کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے ماشاء اللہ ان کا ایک طویل سفر جو ہے یو کے, یورپ اور دیگر ممالک کا انہوں نے کیا ہے, اس سفر کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے. آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا. آپ بھی توجہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سماعت کیجیے, انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى
تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم.
ما شاء الله سبحان الله. عدنان بھائی مرحبا, آپ نے سلسلے میں ہمارے ساتھ رہنا ہے. آج چونکہ ذوق نعت نہیں ہے, ذوق نعت ایک دن چھوڑ کر ایک دن ہوا کرے گا انشاءاللہ. اور کل آپ نے پہلا مقابلہ دیکھا تھا, تو جس دن ذوق نعت نہیں ہوگا تو ہم سلسلے کے اختتام پر کچھ دیر کلام اعلی حضرت سنیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے. تو یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ. سلسلے میں ہم جس دن ذوق نعت نہیں کریں گے اس دن دو سیگمنٹس آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. ایک تو بہار فتاوی رضویہ, یہ انشاءاللہ ایک سوال اور ایک جواب اعلی حضرت کی فتاوی رضویہ سے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اور دوسرا سیگمنٹ ہے اعلی حضرت اور دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کس طریقے سے اعلی حضرت کی خدمات کر رہی ہے اور کس انداز سے شعبہ جات کو چلا رہی ہے. آج ہم جس شعبے پر مدنی پھول لیں گے اور اس کی کچھ کارکردگی بھی آپ کو بتائیں گے وہ ہے دار الافتاء اہل سنت. بڑا ہی پیارا یہ ہمارا شعبہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس شعبے کی افادیت اور اہمیت کتنی ہے. ہمارے ساتھ شعبہ اس شعبے کے پاکستان سطح کے ذمہ دار بطور مبلغ بھی موجود ہیں. تو آج تو انشاءاللہ ثاقب بھائی سے بہت کچھ سننا ہے اور ان کے شعبے کے حوالے سے بھی ہم انہی سے مدنی پھول انشاءاللہ لیں گے. تو کلام اعلی حضرت انشاءاللہ تعالی سنیں گے, اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ثاقب بھائی آج کیا سلسلے میں ہم بیان کریں گے, کچھ اگر اس کی سمری اگر بیان کر دی جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ عزوجل آج کا جو ہمارا سلسلہ ہوگا, سلسلے کے اندر امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے جو کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے جو بنیادی نکات ہیں, مدنی پھول ہیں, لائحہ عمل جس کو ہم کہہ لیں,
لائحہ عمل
وہ کیا ہوتا ہے یا کیا ہونا چاہیے بالخصوص مسلمانوں کے تعلیمی ادارے کے اندر, تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے اعلی حضرت کے جو نظریات ہیں, اعلی حضرت کے جو مدنی پھول ہیں, انشاءاللہ وہ ہم سلسلے میں سننے کی کوشش کریں.
ماشاءاللہ, یعنی یہ صرف اور صرف اسٹوڈینٹس کے لیے نہیں بلکہ جو ادارے کے سربراہان ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آج کے جو
دنیاوی ادارہ ہو چاہے دینی ادارہ ہو, علم چونکہ دین اور دنیا دونوں سے متعلق ہوتا ہے اور اسلام نے دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کی بھی اجازت دی ہے, حاصل کرنا منع نہیں ہے.
خود اعلی حضرت دنیاوی علوم کے کیسے ماہر تھے.
تو اب دینی ادارہ ہو چاہے دینی ہو دنیاوی ہو, بنیادی باتیں ایک مسلمان کو اس میں کن کو پیش نظر رکھنا چاہیے, انشاءاللہ وہ ہم اعلی حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں سننے.
کیا بات, میں سمجھتا ہوں ایک یونیک موضوع ہے آپ نے منتخب کیا ہے ماشاءاللہ, تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. تو ہمارے ساتھ رہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیا کریں. سلسلہ فیضان اعلی حضرت شروع ہوا تو آپ اگر آپ کا کوئی گروپ ہے, آپ واٹس اپ چلاتے ہیں, فیس بک پر آپ ہیں, آپ کے ساتھ چند لوگ جڑے ہیں, تو آپ انہیں ریمائنڈر کروا سکتے ہیں, ایک یاد دہانی کرا سکتے ہیں کہ بھائی مدنی چینل آن کیجئے, مدنی چینل پر فیضان اعلی حضرت شروع ہو گیا ہے. اب چونکہ سردیوں کی طرف راتیں جا رہی ہیں تو بڑی راتیں ہوتی ہیں, لوگ تھوڑا بیٹھتے ہیں, بعض اوقات سوشل میڈیا پر, بعض اوقات ٹی وی وغیرہ پر ٹائم جو ہے اپنا گزارتے ہیں. تو اگر کچھ نہ کچھ سیکھتے ہوئے فیضان اعلی حضرت دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ سیکھنے کو بھی ملے گا, وقت بھی اچھا گزرے گا اور ثواب کا بھی خزانہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. کلام اعلی حضرت کے لیے ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں, کیا کلام سنائیں گے حضور؟ کلام اعلی حضرت ہی ہے ماشاء اللہ, پیش کیجیے.
صلی علی نبینا, صلی علی محمد, پڑھیے صلی علی شفیع نا, صلی علی محمد. کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبی محمد، پڑھیے صلی علی محمد.
سبحان اللہ.
نعمت بانٹ تاج سنت گوزی شان گیا، سنت گوزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان رکھا غیر سے کا، پائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما ہو مگر نکمے کو بھی تامن سے لگائے رکھنا
زائد علوم پر دسترس رکھنے والا، 1000 سے زائد کتابیں لکھنے والا عالم، مفتی، محقق، مفسر جب عشق کے رنگ میں رنگتا ہے تو پھر ایسے کلام وجود میں آتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کمال ہے ناظرین کہ نہ صرف نعت لکھتے ہیں بلکہ عقائد بھی سکھاتے جاتے ہیں۔ کیوں ساقی بھائی؟ نعت بھی لکھ رہے ہیں، عقائد بھی سکھا رہے ہیں، کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرے آقا کے پاس کوئی اختیار نہیں۔
قرآن کی روشنی میں اشعار الحمدللہ لکھا،
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، میرے آقا کی جہاں رضا گئی وہاں میرے رب عز و جل کی رضا گئی اور وہ کام ہو گیا، اس قسمت جو ہے وہ ہو گئی۔ اور پھر انہیں جانا، یہ کیسا پیارا شعر ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پوری زندگی گزارنے کا اصول ہی بتا دیا، بس اپنی جو لو ہے نا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگی ہو، ان کی یاد میں بندے کی زندگی بسر ہو، ان کی چاہت میں شب و روز کا گزر ہو، اور اسی انداز میں جب بندہ زندگی گزارتا ہے تو انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ الحمدللہ کہتے ہوئے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، پھر انشاءاللہ مسلمان جائے گا. اللہ تعالیٰ استقامت علی الایمان عطا فرمائے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی سکھا دیا کہ کوئی کتنا ہی علم والا ہو جائے عشق کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہے. اگر علم جو ہے یہ حاصل کرتا رہے اور دامن مصطفیٰ سے دور رہے تو یہ علم اس کے لیے فتنہ بن سکتا ہے. لہٰذا اعلیٰ حضرت کی پیروی کرتے رہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود زاہد خشک نہیں تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب قلم اٹھتا تھا تو محبوب کے آگے ایسی دیوانگی کا عالم ہوتا تھا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ ہمیں تو لگتا سن کر ان کے نام کے رتبے کے ڈنکے جو بج رہے ہیں اس سے تو لگتا کہ یہ کپڑے میں کریز بھی نہیں پڑنے دے گا. لیکن اعلیٰ حضرت کی دیوانگی کا عالم ہی کچھ اور ہے. کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. اے رضا جان بھی وہاں ہے، دل بھی وہاں ہے، ہوش بھی وہاں ہے، عقل بھی وہاں ہے، سب کچھ وہاں پہنچ گیا ہے، تم نہیں چلتے. ارے تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، سب کچھ تو وہاں پہنچا ہے. یہ ایک انداز ہے، عشق کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہمیں مستفیض فرمائے. ہم آج مدنی پھول انشاءاللہ اپنے سلسلے میں پیش کریں گے اعلیٰ حضرت کے تعلیمی نظریات پر. سب سے پہلے تو علم کی کچھ اہمیت پر مدنی پھول ہونے چاہیے. علم جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور یقیناً جو جس قدر بڑا علم ہوگا، جس بڑے فن کا علم ہوگا، اس کی اتنی ہی ویلیو ہوگی. جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کی، کچھ مدنی پھول اس پر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کی اہمیت جو ہے وہ انسانی زندگی کے اندر بہت زیادہ ہے. انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے، روزمرہ کے معمولات سر انجام دیتا ہے، تو وہ بھی گویا کہ ایک معلومات ہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے، اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ چمچ منہ میں لے کے جائیں گے اور اس کے بعد یہ اس کے ذریعے چیز آئے گی اور منہ میں جائے گی اور میرے پیٹ میں جائے گی؟ تو ظاہر سی بات اس کی ماں نے، اس کے باپ نے اس کو بچپن میں سکھایا، اس نے علم حاصل کیا اور اس علم کی بنیاد پر یہ اس نے کام کیا. اگر وہ اس کا اہل نہ ہوتا، سیکھنے کے قابل نہ ہوتا، یہ علم اس کو نہ ملتا، تو شاید وہ یہ چھوٹا سا جو کام ہے چمچ کے ذریعے پیٹ میں غذا پہنچانا، وہ بھی نہ کر پاتا. تو علم جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اسلام نے بھی علم کو بہت زیادہ فوقیت دی ہے. اسلام نے جہاں عبادات کے ساتھ احکام شریعہ کو متعلق کیا، وہیں ساتھ ہی ساتھ علم دین کے حوالے سے بھی کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہ لفظ فرض کا جو اطلاق کیا ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں اسلام کے اندر پائی جاتی ہیں، مسلمان کرتے ہیں، انسانوں کے لیے وہ لازم قرار دی گئی ہیں، لیکن فرضیت کے درجے میں علم کو رکھا تو یہ علم کی اہمیت اور افادیت کے اوپر بہت بڑی دلالت ہے کہ انسان سیکھے، سیکھنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر عمل کرے، تو پھر جو کام کرے گا وہ کام جو ہے ایک اچھے طریقے سے ہوگا، اچھے پیرائے میں ہوگا. اور اسلام جس علم کی بات کرتا ہے وہ علم دین ہے، اسلامی علم ہے. جب اسلامی علم حاصل کرنے کے بعد اپنے معمولات کو سر انجام دے گا تو پھر انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا، آخرت کے اندر اس کو جزا بھی ملے گی، اللہ کی رضا بھی ملے گی.
اچھا علم کی آپ بات کر رہے ہیں تو علم کی اہمیت تو اپنی جگہ پر ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ شریعت نے ایک شہر میں ایک عالم کا ہونا یہ بھی فرض قرار دیا ہے.
فرض کفایہ ہے کہ ہر شہر میں ایک ایسا عالم ہو کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، اس سے اپنے مسائل پوچھیں، اپنی ضروریات کو پورا کریں.
یعنی اگر ایسا نہیں ہوگا تو پورے شہر کے لوگ
دشواری ہو جائے گی، لوگ پوچھ نہیں پائیں گے، بد عملی پھیلے گی، گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اور پھر اللہ کی ناراضی والے کام جو ہے اس شہر میں ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس کی بہت ساری ہم باتیں کر سکتے ہیں کہ عالم نہ ہونے کے پھر کیا کیا نقصانات ہوں گے.
علم کی اہمیت پر کیا فرمائیں گے؟
جی بالکل، جیسے کہ استاد محترم نے فرمایا کہ علم انسانی زندگی کے لیے اور انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے. یہ دیکھیے کہ علم یہ اپنی ذات کے اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ نے بہت پیاری مثال سے اس کو واضح فرمایا. آپ نے فرمایا کہ گھوڑا ہے حیوانات میں، یہ ایک اضافی فضیلت رکھتا ہے. یعنی جب دوسرے جانوروں کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی کہ گھوڑا سخت حملہ آور ہے، سخت جنگجو ہے اور یہ اعلی جہاد ہے، تو اب اس کی ایک فضیلت پتہ چلی. لیکن علم کسی دوسری طرف نسبت کرنے کی وجہ سے فضیلت نہیں رکھتا، بلکہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے فضیلت رکھتا ہے. یعنی بذات یہ فضیلت رکھتا ہے اور یہ فضیلت کا حامل ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بیان فرمائی کیونکہ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف کمال ہے، اور ایک صفاتی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا علیم بھی ہے، اسی طرح انبیاء کرام اور ملائکہ عظام کا یہ شرف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں پر جو فضیلت عطا فرمائی، مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا کہ کئی اسباب تھے، ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی،
مسجود ملائکہ بنا دیا،
جی مسجود ملائکہ بنایا اور فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا. اور پھر اس کے بعد اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ علم کی دو طرح سے تقسیم کی جاتی ہے، کہ ایک ہے علوم شرعیہ اور ایک ہے علوم غیر شرعیہ. علوم شرعیہ سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے، جس کو ہم علم دین سے تعبیر کرتے ہیں، اور علوم غیر شرعیہ سے مراد دنیاوی علم ہے جو قرآن و حدیث کے علاوہ ہے. تو بطور خاص جس علم کے بارے میں قرآن و حدیث میں فضائل وارد ہیں وہ علم دین ہے. علم دین کے بکثرت فضائل وارد ہوئے ہیں، اس کو سیکھنے کے سکھانے کے احادیث میں اور قرآن کی آیتوں میں اس کی فضیلتیں موجود ہیں. جبکہ دنیاوی علوم جو شریعت سے متصادم نہ ہو، جو شریعت کے خلاف نہ ہو اور شریعت سے ٹکراتا نہ ہو، تو اس کو سیکھنا اپنے درجے میں مباح ہے. اور دنیاوی علوم میں سے وہ دنیاوی علم کہ جو دینی علم سیکھنے میں ممد و معاون ہے اور دینی علم سیکھنے میں مددگار ہے، تو اس کو بعض علماء نے فرض کفایہ بیان فرمایا کہ یہ فرض کفایہ ہے، اور بعض علماء نے اس کو مستحبات کے درجے میں رکھا. جیسے کہ امام غزالی نے دو مثالیں بیان فرمائی کہ علم طب اور علم ریاضی، اس کو امام غزالی نے فرمایا کہ یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ اس کو بولتے ہیں کہ شہر میں اگر کوئی ایک سیکھ لے تو باقی کے اوپر سے جو ہے ذمہ ساقط ہو جائے گا، باقی بری و ذمہ ہو جائیں گے. اگر کسی ایک نے بھی نہیں سیکھا تو سارے شہر والے گناہگار ہوں گے. تو چونکہ علم طب اس کے اندر بدن انسانی کی بقا کے احکامات کو سکھایا جاتا ہے، انسان کے بدن کے جو بیماری صحت وغیرہ کے معاملات ہیں تو وہ علم طب میں سکھایا جاتا ہے. تو ایک شہر میں ایک کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے. اسی طرح علم ریاضی، کیونکہ علم ریاضی جو سیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے وراثت کے مسائل ہیں، اس کو وراثت کی تقسیم کاری میں یہ علم ریاضی مدد دے گا، اور علم ریاضی کے ذریعے وراثت کی تقسیم کاری میں جو ہے اس کو یہ معاون اور مددگار ثابت ہوں گے. تو علم ریاضی کو بھی امام غزالی نے فرض کفایہ بیان فرمایا ہے. اور آپ یہ دیکھیے تھوڑی سی، چونکہ فیضان اعلی حضرت ہے علم ریاضی، اعلی حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے علم ریاضی کے چار قاعدے، بنیادی قاعدے، جمع گھٹا ضرب اور تقسیم، یہ اپنے والد محترم، اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ سے سیکھے. اور جب میں اس کو مزید سیکھنے کا ارادہ کیا تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ بیٹا اس میں نہ پڑھو، باقی تمام علوم تمہیں بارگاہ رسالت سے سکھا دیے جائیں گے.
سبحان اللہ.
تو اس فرمان کی تصدیق آپ دیکھیے اس واقعے سے ہوتی ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء الدین، یہ بڑے ماہر تھے علم ریاضی کے، اور انہوں نے علم ریاضی میں غیر ملکی تمغہ جات اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوئی تھی. ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا جس کا حل ڈھونڈنے کے لیے نکلے، لیکن جس کے پاس جاتے بڑے بڑے ماہرین کے پاس گئے لیکن حل نہیں مل سکا. یہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں جرمن جاؤں گا اور وہاں جا کر اس مسئلے کا حل پوچھوں گا. تو ایک محب اعلی حضرت اور اعلی حضرت کے بڑے عقیدت مند سید سلیمان اشرف یہ تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ ہمارے اعلی حضرت کے پاس چلیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلے کا حل آپ کو بیان فرما دیں. کہا کہ بھائی یہ کسی مولانا صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، جو ان کے ذہن میں تھا وہ انہوں نے بیان کیا. تو بہرحال بہت اصرار کے بعد آپ کو اعلی حضرت کی بارگاہ میں لے کر گئے. اس وقت یہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچے اور سیدی اعلی حضرت نے دیکھ کر فرمایا کہ جی حضور کس لیے تشریف لائے؟ تو کہا کہ ایک مسئلے کے لیے آنا ہوا ہے اور وہ علم ریاضی کا مسئلہ ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے بیان فرمائیں. کہا کہ حضور وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو میں فوراً بیان فرماؤں، بیان کر دوں گا، وہ تھوڑا سا آپ سن لیں. کہا کہ آپ بیان تو کریں، آپ کہیں تو صحیح کیا مسئلہ ہے. تو آپ نے اپنا مسئلہ پیش کیا، اعلی حضرت نے فل فور اسی وقت جواب ارشاد فرما دیا،
جیسے کتاب میں دیکھ کے بتا رہا،
کتاب میں دیکھ کے بتا رہا ہوں، فل فور جواب ارشاد فرما دیا.
اتنی آپ کی گہری نظر تھی ریاضیات میں بھی اور دنیا بھی علوم
میں، یعنی چونکہ علمی ایک موضوع آپ نے رکھا ہے اور اعلی حضرت کی جو تعلیمی نظریات پر جو ترجیح ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے علم دین ہے، لیکن آپ کی نظر علوم پر ہے، خواہ وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علوم ہو. اور سیدی اعلی حضرت تو بحر العلوم ہیں،
بے شک
علوم.
تعلیمی نظریات کی طرف اگر آئے، تعلیمی نظریات کے بارے میں اعلی حضرت کے تعلیمی نظریات کیا تھے؟ آپ نے کیا وہ اصول عطا کیے؟ کسی بھی درسگاہ، کسی بھی یونیورسٹی، کسی بھی کالج انسٹیٹیوٹ کو جب اس کی بنیاد رکھی جائے تو کن مقاصد کے تحت ان کو آگے بڑھانا چاہیے؟
اعلی حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں جو عام طور پر ہمارا ذہن جاتا ہے،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ کیسے ہیں اشفاق بھائی؟ السلام علیکم جھوٹے نات خان اسلام بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ماشاء اللہ
اللہ جی سر تعلیمی نظریات
امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری ان کے جہتیں ہیں کہ ہم ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے عالم تھے، سائنسدان تھے، یہ تھے وہ تھے، بہت بڑے شاعر تھے، نعت گو شاعر تھے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ایک ماہر تعلیم بھی تھے
جی.
ماہر تعلیم ظاہر سی بات وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو اور اس کے بعد پھر اس حوالے سے تعلیمی معاملات کے اندر غور بھی کرتا ہو. امام اہل سنت کی جو تصانیف ہیں، جو آپ کے فتاوی ہیں، جو آپ کے بیانات ہیں، جو کتب ملتی ہیں، علماء نے اس کے اندر غور کیا، اس میں سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے جو باتیں بیان فرمائی کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے یا کسی بھی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، وہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی اس کے علماء نے کچھ عنوانات قائم فرمائے. کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے جو بنیادی چیز ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا تعلیمی ادارہ بنانے کے لیے
جی.
وہ ہے اسلامی تصور. کہ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو، مدرسہ ہو یا ایک نارمل سکول ہو جہاں ہم پڑھنے جاتے ہیں، وہاں اسلامی تصور کو بنیاد بنایا جائے
جی.
کہ پڑھنے والا جو بھی مسلمان جائے اس کو پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور مجھے کس دین کو سکھایا جائے گا، جو بھی مجھے تعلیمات ملیں گی وہ کس حوالے سے ہوں گی. تو اسلامی تصور کو بنیاد اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے قرار دیا
سب سے پہلے
یعنی
چاہے وہ کوئی دنیاوی انسٹیٹیوٹ ہو، کالج ہو، کوئی کوچنگ سینٹر ہو، بنیادی طور پر یہ تصور ان کے بانیان کو رکھنا چاہیے.
یعنی ہم اگر داخلہ لے رہے ہیں یا کوئی طالب علم کسی مدرسے میں جا رہا ہے، کسی اسکول میں جا رہا ہے، تو اسکول کی طرف سے، اس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ایسی علامات پائی جائیں کہ جانے والے کو پتہ ہو کہ میں ایک اسلامی ادارے میں جا رہا ہوں، چاہے میں دنیاوی طور پر تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں، چاہے میں دینی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہوں، جو نظریات مجھے یہاں پر ملیں گے وہ اسلامی ہوں گے. تو امام اہل سنت نے اس کو ایک بنیادی چیز قرار دیا ہے. اس کے بعد
نگران شورا کی طرف چلتے ہیں کیونکہ کچھ وقت لے کر حضرت تشریف لائیں اور میرے خیال سے پھر ہمارا موضوع تو انشاءاللہ چلتا رہے گا. سب سے پہلے تو آپ کو ماہ سفر کی مبارکباد،
خیر مبارک،
اور آپ کے اپنے سفر کی بھی
رضا کو مبارک،
آپ کے اپنے سفر کی بھی مبارک جو ماشاءاللہ آپ کر کے آئے ہیں اور
اللہ کرے یہ بابرکت ہی ہو.
دھومے مچاتے ہوئے آئے ہیں، آپ کے سفر کے کیا تجربات رہے کچھ اگر یہ بھی ناظرین سے شیئر فرمائیں. ویسے تو دیکھتے ہی رہے ناظرین جتنا ہو سکا اور کچھ ہڈن بھی ہوتا ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. خیر سوشل میڈیا کے ہونے کے بعد چھپا ہوا ہونا بہت مشکل ہے.
تو کچھ تو خاص باتیں ہوتی ہیں جو آپس کی ہوتی ہیں،
خاص باتیں عموماً بتائی دی جاتی ہیں، عام باتیں آپ چھپا دی جاتی ہیں. اصل میں ہم یہاں سے تو پہلے ترکی پہنچے تھے اور ترکی میں دعوت اسلامی بنام فیضان مدینہ الحمدللہ رجسٹرڈ ہو گئی، اللہ کی رحمت ہے. یہ ایک دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی ایک بڑی کامیابی اچیومنٹ ہے الحمدللہ. اور پھر وہاں ترکی میں چند مساجد میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے آغاز کے ساتھ ساتھ، جو ترکی میں نارملی خانقاہی نظام ہے، پیر اور اس طرح ایک لوگ وابستہ ہیں بزرگوں کے حوالے سے،
مزارات کی کثرت ہے،
مزارات کی تو کثرت ہے ہی، مگر اب بھی لوگ جو وہاں کے عاشقان رسول ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جیسے ہمارے یہاں پیر مرشید کا ایک تصور ہے،
صوفیانہ
انداز ہے. تو ماشاءاللہ وہاں کے اس طرح کی جو اہم شخصیات ہیں وہ، ان کے مریدین اور دیگر محبین متعلقین، ان کا دعوت اسلامی کی طرف جو رخ اور رجحان ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. یقیناً مزارات کی برکتیں، مزارات پر حاضریاں، تو مزارات کے ساتھ مساجد کا ہونا، پھر مساجد میں نمازیوں سے ملاقاتوں کا ہونا، یہ سب اپنی جگہ پر اس کی اپنی برکتیں ہیں. پھر وہاں سے ہم جو ملک شام سے اور دیگر عرب دنیا سے یا دیگر جگہوں سے جو ریفیوجیز کہلاتے ہیں وہ ترکی میں بھی ہیں، اور ان میں کئی ایسے ہیں کہ جن کے گھر والے نہیں ہیں، بچے ہیں،
اچھا،
تو ان کے ادارے بنے ہوئے ہیں. تو ایسے کئی جگہوں پر ہمارا جانا ہوا، ملاقاتیں ہوئیں، اور وہاں پر دعوت اسلامی کا تعارف، دعوت اسلامی کے مدنی رسائل، دعوت اسلامی کے حوالے سے کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بالکل ایک نیا فیز ہے, ایک نیا سمجھے کہ ایک نیا رخ ہے, ایک نیا پہلو ہے جو الحمدللہ اس طرف راہی توجہ مفتی محمد قاسم صاحب معتزل العالی یہ بھی ساتھ تھے, رکن شورا حاجی عبدالحبیب ساتھ تھے, تو اور بھی دیگر ذمہ داران تھے. تو ترکی میں دو نئے شہروں میں جانا ہوا, ہم بارڈر تک گئے.
اچھا,
اور
سیریا کا جو بارڈر,
ترکی کا بارڈر ہے, آگے پھر یہ
یورپ کی طرف
دیگر چیزیں لگتی ہیں. اور وہاں گئے, وہاں بھی ایک کسی ایک مدرسہ تھا, اس میں پھر ہمارا قیام بھی ہوا, کچھ وہاں رکے, تو ہوئی جو اب کے تفصیل ہے بہت.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ یو کے یورپ میں
یہاں سے جرمنی,
وہاں پر اجتماعات کی بہاریں نظر آتی تھی, براہ راست ہوتے تھے
اجتماعات تو ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. مگر بہت سارا ایک یہ ہے کہ ہم شروع سے, جب سے میں یورپ, مجھے پانچواں سال ہو گیا ہے یو کے اور یورپ جاتے ہوئے, مگر وہاں جا کر جو سب سے بڑا پرابلم خاص طور پر میں نے یورپ کا دیکھا تھا, وہاں مساجد جیسا بھی اسلامی طریقہ, اسلامی تعلیم, اسلامی انسٹیٹیوشن, تو وہاں مساجد اور کوئی یعنی اسلامی کا سیکھنے کا کوئی تربیت کا, جس کو ہم اپنی مدنی تربیت کا کہتے ہیں, مدنی مراکز کہتے ہیں, ایسا جو اس کا کوئی خاص تصور, خاص کیا کہہ سکتے, تصور تو ہوگا
جی جی,
کرنے والی کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی. مگر اب ماشاءاللہ کئی مدنی مراکز کی زیارت کی,
الحمدللہ,
اور جگہ بعض خرید لی گئی ہیں, جرمنی میں بھی لے لی گئی ہیں, ہم اٹلی پہنچا, یعنی مجھے یاد ہے جب میں پانچ سال پہلے اٹلی گیا تھا تو ہمارا ایک بھی مدنی مرکز نہیں تھا.
اچھا,
اس وقت اٹلی میں الحمد للہ ہمارے 11 مدنی مراکز ہیں, 11 الحمد للہ. ذرا فرسٹ ٹائم گئے تھے تو فرانس پیرس میں کچھ نہیں تھا, پیرس کے قریب ہمارا مدنی مرکز ہے, اس طرح ماشاء اللہ اسپین میں ہمارے مدنی مراکز ہیں, جرمنی میں مدنی مراکز ہیں الحمد للہ, اس طرح کئی ایسے ممالک ہیں جس میں ہمارے مدنی مراکز اور مساجد کی یہ ترکیب بن چکی ہے
الحمد للہ.
مگر ابھی جامعت المدینہ کا نظام باقی ہے, پھر مدنی قافلے, تو ماشاء اللہ مدنی قافلوں کی سوچ, چونکہ لوگ کمانے گئے تو ان کو مدنی قافلوں کی کا مدنی ذہن دینا, سیکریفائس مینٹیلٹی کریٹ کرنا, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ قربانی کا ذہن پیدا کرنا, اب یہ بتانا کہ آپ میں سفر کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو آپ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں کیسے پہنچے.
ٹھیک ہے,
تو جتنی تکلیفیں آپ نے دنیا کے لیے برداشت کی ہیں, تو دین کے لیے, اسلام کے لیے اور سنتوں کی خدمت کے لیے اور علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے, تو یہ سارا ہونا چاہیے.
یہ تو وہ جو ہیں جو دوسرے ممالک سے آئے ہیں, پاک و ہند سے, بنگلہ دیش, وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان میں بھی
ان کے لیے بھی ہے. اصل میں پھر ایک سلسلہ یہ ہوا کہ ہم نے اب یہ ایک اصول دیا ہے کہ اب جس ملک میں ہم ہیں اس ملک کی زبان میں بیانات ہونے چاہیے. اب جرمنی میں تو جرمن بیان, تو پاکستانی جو ہیں وہ پاکستانی سمجھتے ہیں یا جرمن سمجھتے ہیں,
ٹھیک
ہے, یعنی جو اردو اسپیکنگ ہے. لیکن جو دنیا کے جیسے فرینکفرٹ کاسموپولیٹن سٹی, یعنی جس میں دنیا بھر کے لوگ آ کے جس شہر میں آباد ہوتے ہیں اس کو کاسموپولیٹن سٹی کہتے ہیں. ہمارا باب المدینہ کراچی یہ بھی کاسموپولیٹن سٹی کہلاتا ہے, ہند میں بمبئی ہے کاسموپولیٹن سٹی کہلاتا ہے, تو جاپان میں ٹوکیو ہے, عرب امارات میں دبئی ہے, تو یہ ہر ملک کی کوئی نہ کوئی ایسی خاص شہر ہوتے ہیں جس کو کاسموپولیٹن سٹی کہتے ہیں. تو اس طرح اور بھی قریب قریب آپ کاسموپولیٹن سٹی, جو مین سٹی ہوگا نا وہ مہنگا ہو جاتا ہے, تو لوگ اس کے اطراف میں جا کر رہنا آباد ہو جاتے ہیں, تو دوسرے شہر آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مگر دنیا بھر کے کئی ممالک کے مسلمان ان ممالک میں آباد ہوتے ہیں, غریب ملکوں کے عموماً لوگ دوسرے امیر ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں, ان کی کرنسی اچھی ہوتی ہے. اب وہ جو جس ملک کا ہے, یا تو وہ اپنے ملک کی زبان جانتا ہے, یا اپنی مادری زبان جانتا ہے, یا اس ملک کی زبان جانتا ہے جس ملک میں وہ رہ رہا ہے. تو اب ہر ملک کی یا ہر ایک ہی مادری زبان تو ہم نہیں پہنچ سکتے اس حد تک. اب وہاں رہنے والوں کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ اگر اس ملک کی زبان میں بیان کرتے ہیں تو اس ملک کے اندر جو بھی جس ملک کا بھی مسلمان یا جو بھی رہ رہا ہے وہ اس ملک کی زبان سمجھ رہا ہے, تو وہ اس طرح آپ کی دعوت اسلامی کے قریب آئیں گے, آپ کا دعا کرنا ان کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد جب ہمارے امام سے اردو میں دعا کرتے ہیں نا, تو یہ صومالی اور دیگر جو نا یہ بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ دعا تک میں نے اس کو نوٹ کیا,
دعا بھی آپ کہہ رہے ہیں انہی کی زبان.
دیکھیں یہ ایک بین الاقوامی سوچ ہے, ایک انٹرنیشنل ویژن ہے جس کو سمجھے بغیر ہم شاید آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ سلسلہ ہے اور میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سوچ تھی وہ عالمگیر سوچ تھی.
جی جی
عالمگیر سوچ تھی اور ہم کہہ سکتے ہیں جس زبان میں سوال آیا میرے رضا نے اس زبان میں جواب بھی دیا.
جی جی بالکل یہ اس کی عکاسی کرتا
ہے. ہاں تو اور جس زبان والوں میں آپ نے تبلیغ کرنی نیکی کی دعوت آپ نے اس میں انہی کی زبان استعمال کرنی ہے ورنہ وہ ہمارے لیے ہم ان کے لیے خصوص اسلامی جو مسلمان ہیں. تو یہ پھر اٹلی میں جائیں تو اٹالین, فرانس میں فرینچ, اسی طرح جو یو کے میں گئے تو وہاں صرف انگلش ہونی چاہیے. تو اس سے یہ ہوگا جو کنٹ جنریشن ہے موجودہ جو ہماری جو ابھی 19 سال 20 سال 25 سال کے جو یا اس سے پہلے چلے جائیں تو جو ہمارے جو عمروں کے جو نوجوان ہیں وہ اب تو اردو نہ ہونے کے برابر ہے
انگلش
ہے یا وہاں کی, کیونکہ اب جو تعلیمی اداروں میں پڑھنے جا رہے ہیں یعنی تقریباً ہر ملک میں جن کا میں نام لے رہا ہوں ان میں تعلیمی اداروں میں بچوں کو بھیجنا وہ قانونی ایک گورنمنٹ کا قانون ہے, نہ بھیجنے کی صورت میں آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اب جو بھی تعلیمی ادارے میں آپ کا بچہ پڑھنے جا رہا ہے تو اس ملک کی زبان میں ہی اس کو تعلیم دی جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ وہ زبان سمجھ رہا. اب آپ ان کو بلا کر کچھ بھی کر لیں, ہم نے اردو پڑھنے اردو سمجھنے اردو سیکھنے کا ذہن دیا ہوا ہے, ابھی اس بار بھی ہم نے ذہن دیا ہے, مگر یہ ڈیول مینٹلٹی کریٹ کرنی پڑے گی کہ اردو سے وابستہ بھی رہیں تاکہ ہمارے فتح و رضویہ بار شریعت امیر سنت کی تصانیف یا اس طرح کے جو مقتط المدینہ کی دیگر تصانیف ہیں ان کا بھی سلسلہ رہے.
بلکہ اب تو یہ بھی ہم اس کا بھی ترجمہ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں کہ ان کے ملک کی اپنی زبان میں بھی ہو جائے تو یہ اور ان کے لیے پلس پوائنٹ ہو جائے.
تجربہ یہی ہے کہ ترجمہ ہی ہے.
اچھا
مطلب ٹرانسلیشن ہی ہے.
صحیح بات یہ تو ہے.
اب امیر سنت کی آپ قلم سے وہ پڑھیں مردے کے صدمے جو آپ نے اپنی قلم سے لکھا, اصل میں لکھنے والے کی کیفیت تھی جو قلم کے ذریعے لفظوں کے اس میں ڈھلتی ہے جس کو قالب میں ڈھلنا کہتے ہیں, مشکل ہو جائے گا تھوڑا سا, اس کے جذبات اس کی قلم کے ذریعے تحریر کی صورت میں آتے ہیں تو وہ ایک اپنا اثر رکھتی ہے. مترجم جو ہے ترجمہ ٹرانسلیٹ کرنے والا ہے, کیا ایسا ہے کہ وہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں کرتے کرتے وہ بھی رو رہا ہو, اس کی وہ کیفیت. جب امیر سنت فرماتے کہ جب میں نے وہ بھوک کے فضائل کتاب لکھی تو خود مجھ پر میں نے اپنے آپ پر بھوک کا غلبہ کر لیا, حتیٰ کہ کمزوری کی وجہ سے وہ ایک اچھی خاصی کمزوری ہو گئی. تو اپنے اوپر ایک تاریخ کرتا ہے وہ اس کی قلم سے ایک اثر نکلتا ہے. اگر ہم بھوک کے فضائل کتاب پڑھتے ہیں تو اس کا ایک اپنا اثر ہے. تو یوں دنیا بھر کا یہ سمجھے کہ ابھی جہاں جہاں ہم گئے
اس کا امپیکٹ بھی ایسا ہی پڑتا ہے. جیسے وہ احترام مسلم کو جو ٹرانسلیٹ کر رہے تھے تو وہ ایسا وہ رسالہ ایسا لکھا گیا تھا جذبات کے ساتھ کہ وہ جو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ خود مسلمان ہو گئے.
وہی پتا چلا تھا. اب فتح و رضویہ کی عبارت پڑھ لیں آپ, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تمہید الایمان پڑھ لیں, حسام الحرمین پڑھ لیں, اعلیٰ حضرت کا جو قرآن کریم کا جو ترجمہ پڑھیں, جو اعلیٰ حضرت کی قلم سے جو چیز نکل رہی ہوتی ہے وہ بات کر رہی ہوتی ہے. آپ میرے سفر میں آ گئے, میں چاہ رہا تھا کہ میں ہمارے ثاقب مدنی جو ہیں ان کی بات کو کنٹینیو کروں.
تعلیمی نظریات پر ہم گفتگو کر رہے
ہیں. موضوع میرے علم میں نہیں تھا.
اچھا
لیکن انہوں نے ماشاءاللہ ایک بہت اچھا پہلو ظاہر کیا کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے ایک مدنی پھول عطا فرمایا کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تعلیم اسلامی تعلیم کا اس میں نظریہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اب یہ اس بات کو اس دور میں سمجھنا نا اتنا آسان نہیں ہے, مگر اگر ہمارے عاشقان رضا تھوڑا پیچھے چلے جائیں نا تو تعلیم ایک ہی تھی, علم کہتے ہیں نا, علم سیکھنا, علم سیکھو. تو اطلب العلم ولو بالسین, علم طلب کرو
اگر من المهد الى اللحد.
یہ الگ حدیث ہے, وہ ایک الگ روایت ہے, یہ بھی حدیث ہی میں نے کنفرم کی تھی کہ یہ بھی حدیث ہے. ولو بالسین تک یہاں تک سین جانا پڑے.
اچھا
ٹھیک ہے, تو یہ بھی میں نے کنفرم کیا تھا کہ حدیث ہے, تو آپ مجھے بتائیے حدیث ہے. اور یہ جھولے سے لے کر قبر تک, یہ مہد تو نہ سمجھ پاؤں میں, نہ مہد و لحد, تو نہ مہد مہد رہا نہ لحد لحد رہی. اب اللہ کرے گا لحدیں بننی شروع ہو جائیں, لحد بننی. تو جھولے سے قبر تک یعنی کہ پیدا ہونے سے مرنے تک علم حاصل کرو. تو اب یہاں علم علم دین ہی مراد ہے, اور یہی علم سیکھتے چلے آ رہے ہیں مسلمان, اور اسی کے اندر وہ دیگر علوم کی مہارت قرآن اور حدیث اور دیگر جو مہارت بھی ملتی گئیں, اور ان کا جو روزگار تھا ان کا اصل میں علم ہو گیا اب ذریعہ. تو دنیا بھی علم ہے نا, یہ دیگر علوم, یہ ہو گیا ذریعہ معاش, معاش کا ذریعہ بن گیا ہے کہ آپ کس علم کے ذریعے اچھا معاش کما سکتے ہیں, اچھی آمدنی کر سکتے ہیں. یہی بحث ہے پڑھانے کا جو بنیاد ہے نا ہمارے یہاں, یہ عموماً یہ کوئی نالج حاصل کروں گا
جی,
میں کوئی معلومات حاصل کروں گا, یہ نارملی طور پر جنرلی طور پر یہ اب کانسیپٹ لانے, کانسیپٹ یہ ہے کہ میری آمدنی کس طرح اچھی ہو جائے گی. یہ کامرس لے لے گا, آرٹس لے لے گا, سائنس لے لے گا, اسی کے اندر الگ الگ سبجیکٹس لے لے گا, الگ الگ سیکشن میں چلا جائے گا. تو ہمارے اب نظریہ نظریہ آمدنی ہو چکا ہے, اب نظریہ آمدنی سے یہ سارے ہمارے جو ہے نا وہ معاملات اب منسلک ہو گئے کہ اب کون سا علم حاصل کرنا ہے کہ جس میں پڑھائی زیادہ ہے. میری ڈاکٹروں سے بھی مشاورتیں ہوئیں, انجینئر سے مشاورتیں ہوئیں, وکلا سے مشاورت, ابھی سفر میں کئی لوگ ملتے ہیں. جنرلی طور پر جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ کس میں زیادہ ملے گا, جس میں پیسہ زیادہ اس میں, جیسے امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں علم کے باب میں علماء اور جو علم دین حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے کچھ طرح کے مدے بول دیے کہ اب لوگ ان علوم کی طرف زیادہ جاتے ہیں جن علوم میں عوامی پذیرائی ہے, جسے لوگ پسند کرتے ہیں. حالانکہ علم دین خالص اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا ہے. ابھی بھی ایسے کئی علوم ہیں جس کی حاجت و ضرورت عوام کو ہے, مگر اس طرف سیکھنے کا اتنا رجحان نہیں, کیونکہ عوام کا وہاں رجحان نہیں ہے. عوام کا جہاں رجحان ہے, جہاں پر زیادہ پذیرائی مل جاتی ہے, اس طرف چلے جاتے ہیں. تو علم دین کا بھی ایک تصور امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی پہلی جلد کے کتاب العلم میں یہ کسی مقام پر دیا ہے, میں نے اس کو ایک سے زیادہ دفعہ پڑھا ہے. تو اب یہ جو نا نظریہ, اب اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا جو آپ نے بیان کیا, تو ڈیفینیٹلی اعلیٰ حضرت انگریزی سیکھنے کے بارے میں بھی سوال کیا گیا, ایک سے زیادہ دفعہ پڑھا ہے میں نے فتح رضیہ شریف میں. تو اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ انگریزی اور دیگر اس طرح کے جو علوم ہیں, اس کے حوالے سے بھی اعلیٰ حضرت نے جو ثواب کا جو ذریعہ بتایا وہ ادھر, اگر اس سے علم دین حاصل, اس علم سے مراد علم دین پھیلانا, اسلام کی طرف اشارہ کرنا, اور جو باطل نظریات اس کا رد کرنا, اس طرح کی چیز ہے, تو انشاءاللہ اس کے سیکھنے کا بھی اس کو ثواب ملے گا.
حالانکہ اس وقت اتنی رائج نہیں تھی یہ لینگویج, وہ مطلب سمجھے نہیں نہیں آئی تھی برے صغیر میں,
اب یہ انگلش ایک مثال بن گئی. اس طرح جو بھی چیز ضرورت ہم حاصل کریں تو وہ اصل مقصد ہی کے تحت
ہونی چاہیے. وسعت نظری بھی پتا چلی نا, اعلیٰ حضرت کی وسعت نظری پتا چلی کہ جہاں پر انکار کرنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا انکار بھی جو ہے نا, اس کے بھی کئی جگہ پر دیکھیں گے, کہیں انکار میں شدت نہیں ہے, کئی انکار میں اتنی شدت ہے کہ بس وہ شدت ہی شدت ہے, حرام حرام اور حرام, اشد حرام.
سائنس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اسلام سائنس کو قبول نہیں کرے گا, سائنس کو مسلمان کیا جائے گا.
جی ہاں,
یعنی سائنس کا منع نہیں ہے, سائنس کے ذریعے تو ہم جی رہے, اتنی ساری ہم چیزیں, ہمارا مدنی چینل چل رہا ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہے اسلام کے مطابق کریں گے, وہ نظریات کے جو بظاہر سائنسی کہا جاتا ہے اور اسلامی نظریات بنیادی قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہیں, تو اس کو نہیں مانا جائے گا.
ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں بھی یہ تعلیم کا جہاں یہ ٹاپک چلے گا نا, تو جس نے تھوڑا بہت بھی فتاوی رضویہ پڑھا, لیکن فتاوی رضویہ پڑھے اور سمجھے یہ مطلب کہ رضوی چھت کے نیچے, رہنما بھی پھر مطلب ایسا ہونا چاہیے, ملے سنت ہے ماشاءاللہ, ہمارا دارالفتہ علیہ سنت ہے, اور جو ایک ہمارا جس کو کہتے ہیں نا وہ آئیکن بنیاد, یا ہمارا تو سولگن یا علامتی رضویت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو پھر فتاوی رضویہ کا یوں فیضان بھی ملتا ہے اور درست ڈائریکشن ملتی ہے, ورنہ پھر سمجھ میں آتا نہیں کسی کی, اور اعلیٰ حضرت فرماتے کیا ہیں, لوگ سمجھتے کیا ہیں, یہ بھی ایک عجیب دنیا چل پڑتی ہے. مطلب یہ کہہ دیتے اعلیٰ حضرت کی عبارت دیکھ لو, اچھا پھر کہیں گے اٹھا کر دیکھ لو نا فتح رضیہ, اٹھا کر دیکھ لو, اٹھاؤ اب ٹھیک ہے, اور فتح رضیہ اٹھا کر دیکھیے اعلیٰ حضرت نے فلاں جلد کے فلاں صفحے پر یہ عبارت نقل کی ہے یا نہیں کی. ارے باپ رے باپ, اتنا مضبوط کوئی کلام کرے تو آدمی ہلے گا نا. اچھا آپ اٹھاؤ, اٹھا بھی لیں گے بھائی کہا ہے, تو وہ جلد بھی کھولیں گے کہا ہے, وہ صفحہ بھی کھولیں گے کہا ہے, اچھا وہ عبارت بھی وہی لکھی ہوئی ہے جس نے کہا تھا، وہ عبارت اعلیٰ حضرت لکھی ضرور ہے مگر وہ بات اعلیٰ حضرت کی نہیں تھی،
ٹھیک ہے، کیا تھا وہ
تو کسی کا کال نکل گیا تھا،
ٹھیک ہے،
تو اگلے نے خیانت کر دی کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات تو کی
جی،
مگر اعلیٰ حضرت کی بات کیا تھی کیوں تھی؟ کہ اب جیسے آپ پہلی جیل کے اندر اسراف کا بیان پڑھیں، فتاوی رضویہ شریف پہلی جیل میں پانی کا، جہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں پورا اسراف کا لکھا ہے، کتنے اقوال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسراف کے نقل کیے ہیں، کتنے اقوال نقل کیے، وہ میرے سمجھ دو شاید اتنی تحقیق پانی پر اسراف کے موضوع پر، یہ اعلیٰ حضرت ہی کا حصہ ہے جو کر گئے اور لکھ گئے، اور بس لکھ گئے اور دے گئے پڑھنے کے لیے، پڑھو کتنا پڑھ سکتے ہو اس میں. اعلیٰ حضرت نے پھر خود ہی ایک جگہ پر آ کر ایک قول کو منتخب کیا، مطلب اختیار کیا، جس کو قل جیسا میرے سے فرماتے ہیں نا، میں تو اعلیٰ حضرت کا قل ڈھونڈتا ہوں، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں
عوام کے لیے، اس میں کیا رہنمائی ہو؟ جیسے ایک فتاوی رضویہ کا کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ اعلیٰ حضرت نے، امام احمد رضا خان نے یہ لکھا ہے، اور کس طرح سے فرق کرے کہ اعلیٰ حضرت کا ہی واقعی یہ قول ہے؟
دیکھ لیں اب تو ہمارا تو موبائل پہ دیکھا جا سکتا ہے، دیکھ لیں، اور لوگ کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کی فلاں آیت کے اندر یہ لکھا ہے، دیکھ لو بھائی لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا. یہ بھی بعض جیسے کہ باطل نظریات کا جو مطلب جو ذہن دیتے ہیں نا، وہ فلاں دیکھ لو تو دیکھو تو پتا چلے کہ ایسا نہیں ہے، فلاں چیزیں دیکھو تو وہ چیز نہیں ہے،
سباق بھی اس کا ہونا چاہیے،
وہ بالکل
لا تقرب الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے بھی تو پڑھو.
یہ ہوا تھا ایک واقعہ ساؤتھ افریقہ کا، یہ واقعہ ایک کسی ملک کا مسلمان ساؤتھ افریقہ میں، ہمارے ایک اسلامی بھائی اس کی دکان تھی، اسی نے مجھے بتایا کہ وہ اس نے بتایا، اس کو اس نے بتایا تھا، اس کے پاس ایک کسی بھی مسلم ملک سے ایک آیا شخص مسلمان تھا خریداری کرنے کے لیے، تو بات پر بات چلی گئی، اس کا ہمارا اسلام بھائی بھی مذہبی نظر آیا، تو اس نے وہ شراب کا کو موضوع چلایا، بولا میں نماز کے ٹائم میں شراب نہیں پیتا. کیا کہا؟ میں نماز کے ٹائم میں شراب نہیں پیتا، اللہ نے منع کیا ہے کہ جب تو نماز کے قریب جاؤ، لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تم حرام نہ وہ مان تو بولا. تو یہ باقی تو اس کو سورہ مائدہ کا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں جو آیت کریمہ موجود ہے
جی، انما الخمر والمیسر،
تو وہ آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا
جی،
اس کو علم ہی نہ تھا، آپ سمجھ
جی جی،
اس کو علم ہی نہ تھا. تو ہمارے اسلامی نے بھی اس کو بتایا کہ وہ جو تم جو پڑھ رہے ہو وہ حکم تو منسوخ ہو چکا ہے
جی جی.
اب مطلب کہ ناسخ و منسوخ کا علم آوے نہ
صحیح،
اور اس طرح کی وہ ساری چیزیں نہ آئیں. قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ترجمہ ایک عوام میں بیٹھ کر بیان کر دو، پھر اس کے کوئی مطلب جو معنی مطالی مفاہیم جو بنتے ہیں وہ غلط کریں، تو بس اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. میں تو سچن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو جو امیر سنت کے ذریعے ہم نے سمجھا ہے نا، بس یہ اپنی مثال آپ ہے، اور جو اس طرح اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو جو اس طرح سمجھاتے ہیں یہ اپنی مثال آپ ہے. مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مجھے علماء جو ہمارے مصباحی کہلاتے ہیں، مبارک پور اشرفیہ جو اتنا بڑا ہمارا اہل سنت کا جامعہ ہے دارالعلوم میں، وہاں کے علماء سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تھی، کانپور کے قریب آئے تھے، ہند گیا تھا میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب باب المدینہ کراچی آئے، امیر سنت سے ملاقات ہوئی، دعوت اسلامی کو دیکھا اور ساری چیزیں دیکھی، تو فرماتے تھے وہاں جا کر کہ ہم اعلیٰ حضرت، ہم لوگوں کو اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں، ہندی لیں گے، ہم لوگوں کو اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں اور امیر سنت لوگوں کو اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں. پینا کا تو پھر مزہ ہی کچھ ہو نا، نشہ چڑھتا ہے تب جب بندہ پیتا ہے، جب اعلیٰ حضرت پیئیں گے تو پھر رضوی نشہ بھی چڑھے گا نا.
آپ نے ماشاءاللہ فتاوی رضویہ شریف کی اتنی آپ باتیں بھی کر رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے جیسے کئی بار آپ نے فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا.
فتاوی رضویہ کا میں نے بال استعاب مطالعہ نہیں کیا،
اچھا،
مگر فتاوی رضویہ الحمدللہ کئی جگہوں پر،
کئی جگہوں سے پڑھی ہے،
مطالعے میں رہتی ہے.
آپ کے بیانات میں بھی فتاوی رضویہ کا ایک بڑا انسرٹ ایک ہوتا ہے،
مطلب ایک راستہ دکھا ہے نا امیر سنت رہے امیر. اب آپ میری جو لائبریری ہے نا
جی،
مدنی لائبریری
جی،
ہم اس کا ہم ایک ترتیب ہے، جیسے کہ تفسیر قرآن، جیسے سراۃ الجنان، خزائن العرفان، یہ ترتیب ہے، یہ دیکھنی ہے سراۃ الجنان، اس کے ساتھ میرات المناجی حدیث, اس کے ساتھ فتاوی رضویہ, پھر اس کے ساتھ احیاء العلوم, اس کے ساتھ بارِ شریعت, مقتدۃ المدینہ کی دیگر امیر سنت کتابیں. یہ ایک پوری ایک ترتیب ہے.
اگر تفسیر سے شروع ہوتی ہے,
قرآن قرآن کے سمجھے بغیر کیا سمجھیں گے. تو ماشاءاللہ اتنی پیاری تفسیر صلاۃ الجنان ہمیں عطا کی گئی ہے, اور خزان عرفان کی اپنی برکت ہے, اس کی اپنی بہار ہے, اس کا کون انکار کرے گا. اور صلاۃ الجنان میں نور العرفان کا اور خزان عرفان کا میں کہتا ہوں فیضان ہے اس کے اندر. تو اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ بھی مطالعے کی طرف چلیں گے نا, تو میرے دیکھنے سننے والے عاشقان رضا سے میں عرض کروں گا, تو انشاءاللہ آپ کو مطالعے میں دلچسپی رہے گی کہ یہ بھی پڑھا, یہ بھی پڑھا, یہ بھی پڑھا. یہ مختلف, جیسے ایک باغ میں جاتے ہیں تو کہیں پیلا پھول ہوتا ہے, کہیں لال پھول ہوتا ہے, کہیں کون سا پھول ہوتا ہے, کہیں سفید پھول ہوتا ہے. خوبصورت بوکے بھی جو بناتے ہیں نا, وہ گلدستہ بھی جو دیتے ہیں آج کل دعوتوں میں, وہ دیکھیں گے تو وہ چار پانچ چھ رنگوں کا ہوتا ہے, جو پتیاں وتیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں, تو یوں خوبصورت
ابھی ہو سکتا ہے کافی آپ کو ملے اس سفر میں.
ایک چند ایک جگہ ملے, لیکن پھر ہم نے سمجھایا اسلام بھائیوں کو کہ اب یہ پھول مرجھا جاتے ہیں, مطلب اس کو پھر سنبھالنا ہوتا, دو چار دن
بھی رہتے ہیں,
رقم رکھتی ہے. اس سے اچھا ہے کہ آپ مقتدۃ المدینہ کے رسالے دیں, اس سے انشاءاللہ جو دل میں مدنی پھول کھلے گا.
آپ اتنے رسالوں کا کیا کرتے ہیں پھر؟
تقسیم کرتے ہیں رسالے, ماشاء اللہ ملتے ہیں. بلکہ ایک نئے شہر میں ہم گئے تھے, بالکل نیا ملک ہے یہ, ایک اسلامی بھائیوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ معلومات ہو, انگلینڈ نام سنا ہوگا. انگلینڈ ایک خطہ ہے, یونائٹڈ کنگڈم الگ ہے, جس کو ہم یو کے بولتے ہیں.
اچھا,
یونائٹڈ کنگڈم کا جب ہم نام لیں گے نا یو کے کا, تو اس میں انگلینڈ کے ساتھ ساتھ ویلس,
اچھا,
اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ,
اچھا,
شاید یہ تین یا ایک آدھ اور ہو تو پتا نہیں ہے, ان تمام ممالک کو ملائے نا, تو یہ بنتا ہے پورا یونائٹڈ کنگڈم یو کے.
ٹھیک,
تو ہم پچھلے سالوں میں وہاں گئے اسکاٹ لینڈ کی طرف, گلاسگو وغیرہ. اس بار ہم گئے ویلز, بالکل نیا تھا, یعنی اتنا نیا تھا کہ نہ وہاں درس ہے نہ بیان ہے, کچھ بھی نہیں ہے,
مسلمان وہاں رہتے
تعداد تھی. تو وہاں الحمدللہ ہم نے اس بار حاضری دی, اور وہاں سنت و برا بیان رکھا, بیان بھی ہوا, پھر ہاتھوں ہاتھ نیتیں ہوئی, تو ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ مدرسۃ المدینہ بالغان کے نام ہوئے. اب نام ہو گئے, ایک یہ بھی ایک ہوتا ہے نا بھائی سفر کرے نا, اب آپ ہمارے ساتھ سفر کرے تو مدینہ مدینہ ہو, وہ اس طرح کے پھر ہم جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں, پھر نیت بنائیے گا. تو وہ اس طرح کے پھر جیسے کہ اسلام بھائی تیار ہو گئے, اب میرا خیال ہے 25-26 نام تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہم کل سے پڑھنے کے لیے تیار ہیں. اب پڑھنے کے لیے تیار ہے, پڑھائے کون؟
پڑھائے کون
اس شہر کے اندر کو ہمارا ایسا اسلام بھائی بھی تو نہیں ہے. تو جو اس اسلام بھائی ساتھ آئے تھے سفر میں, تو ان میں ایک ہمارے ایک اسلام بھائی تھے, وہ ان کو چند ایک دفعہ میں نے عرض کی تو وہ رک, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں رک جاتا ہوں, مدینہ.
تو وہ سفر میں ساتھ ہیں اور وہاں رکے؟
ہاں, ان کو چند دنوں کے لیے ہم نے روکا, میں کہا پڑھانا شروع کریں, تو الحمدللہ پھر انہوں نے وہ رکے اور پڑھانا شروع کیا, پھر وہاں سے وہ واٹس ایپ وغیرہ بھی کرتے رہے, پھر وہ نکی کی دعوت. تو یہ کیا درس بیان ہفتہ وار اجتماع, تو یوں آپ بھی ساتھ سفر کریں تو جہاں جہاں ضرورت ہوگی رکتے چلے جائیں گے. اور اسی ساؤتھ افریقہ میں بھی ہوا تھا, مختلف شہروں میں ہم جاتے تھے, تو ایک شہر میں گیا تھا, وہاں کچھ بھی نہیں تھا, حتیٰ کہ آپ کیسے نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہیں تھی. کہا کسی کو, آپ ایک مدنی اسلامی بھائی تھے اس سفر میں, نام ذہن سے نکل گیا, مدنی اسلامی بھائی تھے سفر میں, یار آپ رک جاؤ شہر میں, یہاں رکے, یہاں درس و بیان اور مسجد نماز اس کی ترکیبیں بنائے. وہ رک گئے, ہاں الحمدللہ, شاید دو تین ماہ کے لیے رکے, اور وہاں اللہ کی رحمت سے شروع ہوا. تو یہ ایک سفر کا ایک اپنا,
پھر وہ صرف قرآن پاک نہیں پڑھاتے ہوں گے اور بھی نماز سکھاتے ہوں گے.
دیکھو مدرسۃ المدینہ بالغان کی اہمیت کو دعوت اسلامی کے ذمہ دار سمجھتے ہیں, بڑا بنیادی مدنی کام ہے. جب یہ شروع ہو جائے نا, اسی میں فکر مدینہ, سورہ ملک کی تلاوت, ورثہ فیضان سنت, قرآن کریم کی درستی, نماز کے احکام, یہ سمجھیں کہ یہ ایک آپ کے لیے بڑا خوبصورت, قرآن کے نام پر مسلمان کا جمع ہونا آسان ہے.
جی,
اور نماز کے نام پر, قرآن کے نام پر مسلمانوں کو جمع کریں, مسلمان آ جاتے ہیں.
ماشاءاللہ, تعلیمی نظریات پر بھی آپ نے جو ماشاءاللہ سفر کیا, پھر ایک جگہ پر جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام میں دستار بندی بھی, تو جی, وہ جو ایک چیز آج کل سوشل میڈیا پر بھی بہت عام ہے, ایک سابقہ جو غیر مسلم تھے
وہ پادری
مسلمان ہوئے, عالم بنے, اور 73 سال کی عمر میں ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے والے شاید یہ واحد ایسے کوئی طالب علم ہوں گے.
مجھے تو واللہ اعلم ہمارے وہاں علماء چنتے ہم نے ایسے پوچھا, ہو سکتا ہے کہ شاید اس میں مبالغہ ہو, کہ اب تک کسی 73 سال کے شخص کا درس نظامی پورا کرنے کا کوئی ریکارڈ کسی کے پاس بھی ہے؟
نہیں ہوگا ایسا.
73 years old person اینڈ کنورٹڈ
مسلم,
جو مسلمان ہوئے, ریورٹ کہتے ہیں اس کو.
اچھا.
ہاں کہ ہوئے اور وہ مطلب کہ ان کا بیک گراؤنڈ پرسٹ پادری, میں نارمل بھی شاید کوئی ایسا نہ لا سکے کہ جو 73 سال کی عمر میں جس کی دستار بندی ہوئی ہو. 73 years.
ان سے ملنے کا
جامعۃ المدینہ برمی بریڈ فورٹ.
اچھا.
یہ وہاں کے اسلام بھائی کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے جامعۃ المدینہ کی باتیں ہوتی تھی تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہو جائے گا, یہ کیسے ہو جائے گا. تو کیونکہ وہاں سالانہ تقریباً 2 to 2.5 lakh pounds خرچہ ہے, 2 to 2.5 lakh pounds یہ کروڑوں میں جاتا ہے جامعۃ المدینہ کا. تو وہ کیسے ہوگا, مگر وہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈریمس کمز ٹرو, کہ خواب دیکھا تھا اس کی حقیقت نظر آ رہی ہے, تعبیر خواب کی تعبیر نظر آ رہی ہے. تو یہ ادھر والوں کے لیے رقت بھرا ماحول تھا, آنکھیں اشکبار تھیں, عاشقان رسول رو رہے تھے کہ آج یو کے کی سرزمین پر یو کے کے پیدائشی اسلامی بھائی یو کے میں باضابطہ درس نظامی کر کے اگر کسی تعلیمی دارالعلوم یا جامعہ یا جس کو ہم جامعۃ المدینہ ہمارے فارغ ہوئے ہیں تو وہ اس وقت ہسٹری کے اندر سوائے دعوت اسلامی کے کوئی بھی نہیں ہے. ان ہسٹری ساؤتھ افریقہ میں بھی ہوا, مگر ایسا ادارہ جیسا جامعۃ المدینہ ہے نا درس نظامی کا, ایسا ادارہ سوائے دعوت اسلامی کے بھی کوئی نہیں ہے. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی کو یہ بڑی عروج و ترقی عطا فرمائی.
اس سے جو آپ کی ملاقات ہوئی, جو 73
نور محمد
سے ملنے کا تجربہ کیسا رہا؟
ماشاءاللہ بڑے وہ جس کو کہتے ہیں نا ہمبل پرسن, بڑے شفیق, بڑے محبت, بولتے اتنا نہیں ہیں, کفر مدینہ والے ہیں اور گھلے ملے رہتے ہیں, چہرے سے بظاہر شرافت ان کی نظر آتی ہے.
کئی غیر مسلم ہو سکتا ہے مدری چینل دیکھتے ہوں,
نیک طبیعت,
نوٹ
نوٹ کیا ہوگا. اصل میں ہمارا وہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ دوسرے بھی یو کے جو چینل ہے اس پر ہمارا یہ بیان یا ہمارا یہ تقریب, یہ جو بھی اجتماع تھا یہ لائیو گیا ہے.
یہاں پر بھی کئی چینلز پر یہ خبریں آتی تھیں,
بعد میں پتا چلا کہ یہ یوں کسی اور جگہ بھی
جی اور بھی چینل
لائیو گئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, امیل سنت بہت یاد آئے تھے اس موقع پر کہ کاش وہ بھی ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی.
شروع میں آپ نے چند ممالک کے نام لیے کہ یہاں یہاں مدنی مراکز قائم ہو چکے الحمدللہ, فرمایا کہ جامعۃ المدینہ باقی ہے, 100 سے زائد شعبہ جات ہیں, تو وہ کیا سارے کھل گئے ہیں یا جامعہ کو دیگر پر فوکیت دے رہے ہیں؟
دیکھیں جامعۃ المدینہ امامت کورس, مساجد کی تعمیرات اور مدنی قافلے, اس طرح کے چند ایک مدنی کاموں کو خاص طور پر ہم پورے سفر میں جس کو ہم کہتے ہیں فوکس کرتے ہیں. کیونکہ مساجد کی تعمیرات اور مدنی مراکز کی تعمیرات بہت ضروری ہیں, مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ کا ہونا بہت ضروری ہے, ان کی نسلوں کا قرآن کریم سیکھنے کے لیے ان جگہوں پر آنا بہت ضروری ہے پڑھانے کے لیے. پھر دوسرا ہے کہ یہ آپ مبلغ بھیجیں, ویزا ایشوز, ہمارا جانا اور ہمارا ان کو ذہن دینا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں مبلغ بنائیں. اب کسی کوئی ایک تو ہوگا نا کہ جو ان کو مبلغ بھی بنائے, پھر ان کو یہاں بلانا, ان کے جو بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی تربیت کرنا, پھر ان کو وہاں بھیجنا, پھر سال میں ایک دو دفعہ جا کر ان کی کارکردگی کو دیکھنا. تو جامعۃ المدینہ کو خاص طور پر سلاؤ, یہ یو کے کا ایک شہر ہے, سلاؤ لندن سے قریب ہے, اتنا دور نہیں ہے, وہاں جامعۃ المدینہ کھل چکا ہے. اب تو برمنگم, بریڈ فورڈ اور سلاؤ, ان شاء اللہ امید ہے کہ اب لندن کی طرف ہم نے غور کیا ہے, جب انشاءاللہ لندن میں اللہ نے چاہا تو مین لندن میں عالیشان جامعۃ المدینہ کھولیں.
بتائیے, لگتا ہے کہ ان ممالک کے جو مسلمان ہیں ان میں بھی علم دین حاصل کرنے کا جذبہ ہے؟
طرف یہ ہے جو بنیادی طرف, اب میں اس کو مدنی چینل کی بہت یا دعوت اسلامی کی بہت بڑی کارکردگی گردانتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں موجود اگر میں کہوں کہ لاکھوں بیرون ملک عاشقان رسول جو آج ہی تو کل اگر یہ میرا مدنی پھول اگر یہ سن لیں, ان کو دعوت اسلامی کی ان نشریات, امیر سنت کے مدنی مذاکرے اور ان کے ارشادات اور مبلغین کو دعوت اسلامی کا ان کا جو ملنا جلنا ہے، انہوں نے ان کی سوچوں میں جو پچھلے میں 8 یا 10 سالوں میں خاص طور پر نوٹ کر رہا ہوں، اور اس سے انشاءاللہ میرے وہ اس ممالک کے اسلامی بھائی ڈینائی نہیں کریں گے، اتنی ریپڈلی جس کو کہتے ہیں سپیڈی تبدیلی آئی ہے کہ یہ اب فکر مند ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا. ان کی جیسے 20-20, 15-15, 30-30 سال کی زندگیاں گزر گئے وہاں پر، اب اس بات سے فکر مند ہے ہمارے بچوں کا کیا بنے گا کہ وہ ڈرگس کے اور نشے کے اور دیگر گناہوں میں اور برائیوں میں مبتلا ہو رہے. تو ہمارے یہاں کوئی ایسا اسلامی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، اسلامی ادارہ نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، تربیت گاہ نہیں ہے، کوئی سیکھنے سکھانے والا ہے ہی نہیں. ان کی تشویشیں بھر رہی ہیں، اب نظر ان کی دعوت اسلامی پر ہے، تو الحمد للہ دعوت اسلامی وہاں جا کر ان کی ان ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور میں بالکل، مجھے کہنے میں کوئی تامل نہیں ہے کہ وہاں پر موجود ہمارے مبلغین جو ہیں ان کی اس معاملے میں کوششیں اور ان کی رابطے اپنے طور پر مدینہ مدینہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور امید ہے کہ ان قریب مزید بہتر نتیجہ یہ ملے گا عاشقانِ رسول کو.
مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ اس معاملے میں کیا حصہ ملا سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کارکردگی تو پیش فرما دی کہ یہ ہو رہے ہیں، اب سن کے جذبہ بھی پیدا ہوگا، کیا کر سکتے ہیں؟
رابطے کریں. ابھی جیسے ہم جہاز میں آ رہے تھے نا، تو جہاز میں جیسے ہم آ رہے تھے تو میرے ساتھ سیٹ پر اس طرف ایک نوجوان تھے، وہ مانچیسٹر کے تھے، وہ دوسرے ملک جا رہے تھے. تو یوں رابطہ شروع ہوا، آپ کو مدنی چینل پر دیکھا ہے نا؟ میں کہا دیکھا ہوگا. تو عجب العبی بھی ساتھ تھے. میں جی، تو یوں تعارف شروع ہوا، پھر ان کا پتا چلا تو کانٹیکٹ نمبر ہوا. مانچیسٹر میں جگہ کی بات چلی تو ہم نے کہا مانچیسٹر میں ابھی ہم نے ایک جگہ دیکھی اور کچھ ڈیل فائنل ہوئی ہے، کون سی جگہ ہے؟ تو وہ جگہ کا ایڈریس ان کو دیا. کہا ٹھیک ہے، میں واپس جاؤں گا تو میں جگہ پہ جاؤں گا، میرے لگر کو کام ہو تو بتائیں. تو کیا ہوا، آنا، رہنا، اسلام بھائی کے ساتھ ملنا، اور ان کی جانی اور مالی اور مورلی جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ رہنا بھی جو ہے نا، کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان ممالک میں یہ بھی بہت بڑا تعاون ہوتا ہے. پھر آپ خود اور آپ کے جو بھی بچے ہیں ان کو ان کی طرف بھیجنا تاکہ ان کی اسلامی اور دینی تعلیمات ہوں. تو اینڈ یہی ہے کہ انشاءاللہ جب دعوت اسلامی کے ساتھ آپ کے مدنی منع وابستہ رہیں گے اور بچے اور آپ کی نسل وابستہ رہیں گی، تو ان کے دماغوں میں دعوت اسلامی کا، اگر کوئی واقعی دعوت اسلامی کا مبلغ ہے تو اعلیٰ حضرت اتار دے گا
انشاءاللہ.
اور اعلیٰ حضرت ایک بار دماغ میں صحیح اتر گئے نا، دل و دماغ کے اندر، پھر انشاءاللہ تعالی یہ اللہ کی رحمت سے نظریات، عقائد اور اعمال میں انشاءاللہ اس کی پختگی دیکھنے جیسی ہوگی انشاءاللہ.
آپ کو ملتے ہوں گے اسی طرح، لوگ آپ کو مدنی چینل پہ دیکھا ہے، مدنی چینل کے فین آپ کے
بڑی تعداد،
کیا فیلنگز ہوتی ہوں گی؟
کچھ بھی نہیں ہوتی، ہم کوشش کرتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے جو کچھ لوگ جانتے ہیں اس کو کیش کرائیں.
کیا کیش کراتے ہیں؟
دعوت دے کر، مدنی کاموں کی طرف لا کر، یہ کرتے وہ کرتے ہیں، ماتوات الحمد للہ بڑی تعداد اثاری بن جاتے ہیں.
سیلفیز بھی لیتے ہیں؟
سیلفیز کا تو رجحان ہے، اب اس میں آپ کتنا منع کریں گے؟ اب سیلفیز کا رجحان ہے تو اب کوئی آ کر کہہ دے گا آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے تو ہمارا سوال ہوتا ہے مدنی فیس کیا دیں گے، نیا ہو پرانا ہو؟ بولا تو وہ کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ پیسے ویسے مانگ رہے ہیں، تو پھر ان کو سمجھاتے ہیں. اصل اسلام میں بھی ساتھ ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں، تو کوئی
اچھی نیت کرواتے ہیں،
نمازوں کی نیتوں پر بھی کوشش ہوتی ہے، اجتماع کی نیت،
ٹھیک ہے،
پھر نیتوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ بھی کر لیتے ہیں. یہ تو اب یہ کیسا آیا ہے مسئلہ کہ اب اس میں امیر سنت احمدی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ پہلے میں بھی روکتا تھا لیکن اب روکنا نہیں سمجھ میں آتا.
لیکن آپ اس کو کیش کروا لیتے ہیں اچھی طرح سے،
یہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے، نہیں ہوتا وہاں نہیں ہوتا، تو یہ بھی ہوتے ہیں. تو مگر یہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک کریڈٹ ہے، میں تو ہمارے مبلغین کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک مذہبی لوگوں کی طرف عام آدمی، بہت چٹیاں بوٹیاں باندھی ہوئی ہے اور کڑے بڑے پہنے ہوتے ہیں، پھر کسی کی چٹیاں کھلوا دی، کسی کے کڑے تڑوا دیے، تو یہ چلتا رہتا ہے سفر میں. تو
یہ تو سمجھ آتا ہے
سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے نا،
اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ان لوگوں کو اسلام سے محبت ضرور ہے، مسلمان ہیں، اسلام سے محبت ہے، خود عمل نہیں کر پا رہے تو محبت ضرور ہے.
وہ طبقہ ملتا ہے مجھے سفر میں، ان کو دین اور اسلام سے اتنی محبت ہے، یہ عملی دنیا میں نہ آنے پر رو رہے ہوتے ہیں. ان کو اتنا مطلب کہ ان کی بعض بری عادتوں نے اور ان کے معاملات نے ان کو جکڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آنا چاہتے ہیں، یعنی یہ بدلنا چاہتے ہیں، دے نیڈ ٹو چینج بٹ دے کانٹ. بیکاز ڈی ٹو بیڈ ہیبٹ. وہ ان کی بری عادتیں جو ہے نا وہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہی ہوتی. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سفر کی اتنی میں وہاں بیان کیا بارسلونا, بارسلونا میں بیان تھا. اجتماع ختم ہوا, اجتماع ختم ہونے کے بعد ملاقات ہوتی ہے, ملاقات میں ایک شخص آیا بیان وغیرہ سن کر, کہنے لگا کہ میں سور کا کام کرتا ہوں, کیا کروں, دعا کرو مجھے کوئی ایسا حلال روزگار مل جائے تو میں چھوڑ دوں. اب وہ کیا ملاقات کر رہا تھا, کھڑا ہو گیا نا ہاتھ پکڑ کر, دعا کرو. میں کہا دعا کرتا ہوں, میں مگر آپ چھوڑ دو نا, آپ کنڈیشن کیوں کرتے ہو. اللہ ایک گویا کہ ایک طرح سے تم اللہ سے کنڈیشن کرتے ہو, اللہ تو حلال دے گا تو میں حرام چھوڑوں گا, یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا. اب حلال حرام چھوڑو, اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت سے حلال کے 100 دروازے کھول دے گا. آپ دعا کرو. میں نے کہا آپ کوشش کرو, آپ دعا تو کرو. میں کہا میں دعا کرتا اللہ آپ کو مطلب کہ ہمت دے اور حرام سے جان چھوڑا. یوں کر کے بات چیت ہو رہی تھی, میں کہا ہمت تو کرو, کوشش تو کرو. اب یہ کیا جی سیکنڈوں میں اور منٹوں میں اس طرح کا مطلب کیس ہے نا, بس آج سے کام بند. ارے بھائی ماشاء اللہ, پھر اس کے ایک اور جذبہ آیا نا بند, تو یوں مجھے ایسا لگا کہ یہ نکل گیا. کیا بندہ لمحے کی کو سچی توبہ کر لے یار, اور اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کر دے, اور اس کے صدقے جتنے بھی اجتماع میں ہوتے ہیں سب کی مغفرت ہو جائے. ایک کے ذریعے سب کی بخشش ہونے کے تو واقعہ ملتے ہیں نا.
اور آپ کو بھی چند سیکنڈ لگے,
مطلب
اتنا بڑا کام
نہیں دیر ہوگی,
اتنا بڑا کام ہو گیا یہ. اللہ تو لائف بدل گئی نا,
اللہ کرے وہ تو بدل گیا ہو, مگر جس طرح وہ عزم کر کے گیا نا, ایسے عزم ہوتے ہیں. کئی آتے ہیں کڑے والے نے, چینوں والے نے, یوں اتارتے ہیں, یوں کرتے ہیں, انگوٹھی اتار دیتے ہیں. یہ ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ آتے ہیں, بلکہ ایسا لگتا ہے شاید ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا.
جی
یعنی سمجھا, یعنی یوں سمجھو گے جیسے آپ اسے ہاتھ ملاؤ گے تو جیسے کہ یوں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے نا تو گلے میں نظر پڑ جاتی ہے نا.
جی جی,
تو چین لٹک رہی ہوتی ہے, تو جب چین لٹک رہی ہوتی ہے جیسے کہ وہ پھر ہنگ کرتا تو میں یوں ایسا گلے ملتا ہوں اس سے, تو گلے ملتا ہوں تو اسے کان میں بولتا ہوں نا, آگے پیچھے لوگ ہوتے گلے میں چین لٹکائیے. آپ نے جو چین پہنی ہے سمجھا,
سب کے سامنے بھی نہیں,
مطلب عموماً نارملی. ہاں تو بس وہ یوں کرتا ہے اور یوں بولتا ہے, توبہ کرتا ہے, نکل جاتا ہے. ایسا مزہ آتا ہے اس ٹائم پر کہ بس یوں کسی کو سمجھا تو یوں انگوٹھی اتار جائے گا یوں نا. ایسا جیسے یہ ایسا تو یہ مفتی قاسم صاحب نے بھی منظر دیکھا ہے, یعنی بیان ہو رہا ہے اجتماع میں, اسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیان ہو رہا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں ایک دو کڑے والے نے انگوٹھی والے غیر شرعی انگوٹھیاں نے پہنے ہوئے, اب بیان کرتے کرتے میں بولوں پتا نہیں کون کڑے اتار دے, یوں اتار دے, اس کا سچی توبہ کر لے. اچھا میں یہ بول رہا ہوتا ہوں نا, یہ مفتی صاحب گواہ ہیں اس کے, مفتی قاسم صاحب, مدت العالی اور بھی اسلام بھائی, تو یہ مطلب کہ یوں ایسا ہے
چپکے سے اتار,
ایسا چپکے سے یوں کر کر کے جیسے اتار لیں گے نہیں جیب میں. اب میں بیان کر رہا ہوں, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں, یہ اتار دینا. آپ مجھے بتاؤ اس وقت میرے دل کے اندر خوشی کتنی داخل ہوتی ہوگی, اللہ کا کیسا شکر ادا کرنے کا وہ ایک کیفیت بنتی ہے. اور اس وقت میں بھی کرتا ہوں الحمدللہ میں نے دیکھا کہ کسی نے اتار دیا. اس وقت جو قوم نعرے لگاتی ہے نا, اور پھر ظاہر ہے وہ سچی توبہ کر رہا ہو اور اس کے ستیہ تو یوں مطلب کہ کس کے ذریعے کیا کیا ہو جائے, ہمارا بیرا پار ہو جائے. واقعی سمجھانا
فائدہ.
وہ مجھے ایک اسلام بھائی نے کہا کہ بزرگ ہیں یو کے, بڑی عمر کے ہیں, میں عمر پوچھنا میرے سے رہ گیا, وہ شکل بھی یاد نہیں ہے کہ وہ جنہوں نے مجھے کہا تھا, مگر گفتگو سے لگتا تھا کہ وہ عمریں ہوں گی کوئی 60 سے اوپر ہی. تو وہ کہہ رہے تھے ہم کو تو اتنا نہیں سمجھ میں آتی تھی یہ اسلام و دین کی باتیں, 60 سال 70 سال جیسے کہ لوگوں کے گزر جاتے ہیں. یہ بابا آتا ہے ٹی وی پر, یوں وہ بابے نہیں بابے, وہ مدنی چینل والا بابا, یہ یوں کہتے ہیں, وہ بابا جی کی باتیں ہیں بس. بابا جی یوں سادہ سادہ سمجھاتے ہیں کہ دین سمجھ میں آ جاتا ہے ہماری. یہ بات جو میں نے اس سے سنی تو مجھے بڑا اس میں وہ سیکھنے کو ملا کہ لوگ, کیونکہ لوگوں کے ایک تو ویسے اردو اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی,
جی,
اور بعض وہ ہیں کہ جو انگلش بھی نہیں جانتے, صحیح اردو بھی نہیں جانتے, ان کو اپنی قومی مادری زبان سمجھ میں آ رہی ہے. اب ان کو سمجھانا, اس میں بڑے بوڑھے اور پھر عام نوجوان بھی جو ہوتے ہیں, میں بعض وقت پوچھتا ہوں کہ ڈو یو انڈرسٹینڈ, تو وہ آر یو انڈرسٹینڈ کر کے, تو وہ ان کی اتنی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, یعنی سمجھے کہ بیچ میں سے مسنگ ہو جاتی ہے ورڈنگ. کوئی دو چار لفظ ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں آتے تو پھر یہ جملے جوڑ کر کوئی پیراگراف بنا لیتے ہوں گے, باقی نارملی تو نہیں. تو جتنا آسان کر کے ہم اپنی بات پہنچائیں گے نا مدنی چینل کے ذریعے میں خاص طور پر اور تحریر کے ذریعے, تو یہ مفقود کس کی سمجھ میں آئے گا.
صحیح فرمایا, تو وہ بول بھی نہیں سکتا سامنے سے کہ مولانا صاحب سمجھ نہیں آ رہا.
اب تفقہ فی الدین اگر ہم کہیں تو تفقہ فی الدین کتنا خوبصورت ورڈ ہے, لیکن اب یہ کیسے سمجھائیں گے اس سے کیا. تو یہ بہت ساری چیزیں وہ ہے کہ اس کو بالکل سمجھا نہیں جاتا. امیر سورج نے مزید مذاکر مکروہ تحریمی کیا ہے, مکروہ تحریمی سے کیا ہوتا ہے, مکروہ تحریمی کا حکم کیا ہے, یعنی ایک لفظ مکروہ تحریمی کہہ کر ہم نکل گئے, ہمارا تو 30 سیکنڈ میں نکل گئے, 30 سیکنڈ میں اس کو سمجھ ہی نہیں آیا. اگر مسئلہ ہی سمجھانا ہے تو 30 کی جگہ پر 1 منٹ 30 سیکنڈ لگیں گے.
صحیح.
لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے ہم کو وضاحت کرنی پڑے گی اور بالکل عوامی انداز میں وضاحت کرنی پڑے گی, ورنہ میں آپ کو بتاؤں حاج اشفاق کہ ایک بڑی تعداد یہ مطلب اس کی سمجھ میں, یعنی اجتماع میں آنا سننا کرنا تھوڑا بہت جو ہم سے ٹچ ہے نا وہ تو کچھ سمجھ لیں گے. بیرون ملک تو بہت ہی برا حال ہے, یہاں بھی
نیوٹرل جو لوگ ہیں
وہ, اس لیے ہم کو بہت آسان کر کے بولنا بھی ہے, بہت آسان کر کے ہمیں لکھنا بھی ہے.
آپ نے دنیا بھر کے مقررین, گفتگو کرنے والے, مبلغین کے لیے ایک زبردست مدنی پھول بھی دیا اور اس کا رزلٹ بھی سامنے ہے. امیر علیہ سنت کے مدنی پھول آسان ہے, گفتگو بڑی سہل ہے.
سنت کی جو ہے نا آجی اشفاق, امیر سنت کی اس میں مشقت, یعنی امیر سنت نے اس میں مشقت لی ہے.
جی جی.
دیکھیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا سا لیں, یعنی آپ ایک جملہ بول رہے ہیں ابھی, آپ جیسا آپ سلسلہ کر رہے ہیں, آپ لوگ سلسلہ آپ بول رہے ہیں, لیکن ایک مشقت آپ کو آپ کے اوپر لینی. آپ بولتے ہوئے یہ سوچے کہ میری یہ بات, میرا یہ جملہ, میرا یہ ورڈ کون سمجھا ہوگا.
صحیح.
یہ آپ کو اس وقت اپنے ذہن پر
ڈبل کام
کرنا پڑے گا,
ڈبل کام کرنا, بولنا
یہ بوجھ ڈالنا پڑے گا. اس بوجھ ڈالتے وقت آپ کو اپنے دماغ کے اندر اپنی ایک ڈکشنری بنانی پڑے گی جس میں اس کا کوئی آسان, جو میں سہل بولتے بولتے آسان بولا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ نا میرے منہ سے سہل نکل آتا لیکن میں نے اس کو
ڈکشنری بنائی,
آپ اس کی تسہیل کر دی. جب تسہیل کی, تسہیل کون کرے گا بھائی, اس کو آسان کون کرے گا.
تو آپ نے ڈکشنری بنائی ہوئی, آپ نے,
میں کوشش کر رہا ہوں, امیل سنت بھی پیچھے
صحیح
سمجھا ہی رہے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو. تو جب تک ہم اس کو اپنے اوپر لے پین لینا پڑے, اس کو میں اگر انگلش ہو نا کہ گیٹ پین, ہم اس کو درد لیں اور ہم محض ایک سلسلہ کرنے کے ساتھ یہ دیکھیں کہ میرے کتنے لفظ میں سمجھانے میں کامیاب ہو گئے. اصل میں ہماری سوچ اگر لوگوں کی سوچوں کو, طبیعتوں کو اور قلبوں پر اثر ڈالنے کی ہے تو ان کی سمجھ میں آنا ضروری ہے.
ٹھیک
ہے. رضوان علی شاہ تاری یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی ماشاء اللہ عز و جل آپ کا سلسلہ فیضان اعلی حضرت بہت پیارا اور برکتیں لوٹانے والا الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہے. آج الحمدللہ نگرانی شورا کی آمد جو ہے ہوئی, مرحبا مرحبا فیضان اعلی حضرت سلسلے میں بھی تشریف لائے اور دل بہت خوش ہوا ماشاء اللہ عز و جل آپ کو دیکھ کر. بالخصوص نگرانی شورا نے جو یورپ کا دورہ فرمایا تھا تو آپ سے یہ سوال ہے نگرانی شورا سے کہ حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ اس دورے میں جو آپ نے کوئی خاص بات دیکھی ہو یا کوئی ایسی خاص بات جو آپ ناظرین سے یا اسلامی بھائیوں سے شیئر کرنا چاہتے ہوں وہ کیا ہے, ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
آمین و ایاکم. بہت ساری چیزیں بندہ نوٹ کرتا ہے لیکن آپ کے کہنے پر ایک عرض کر دیتا ہوں, جتنے بھی اس وقت یورپ میں, اگر میں کہوں کہ یورپ میں, آپ یورپ سے بات کر رہے ہیں, یورپ کا ایک ملک ہے یونان تو جس کو گریس کہتے ہیں, تو جتنے بھی یورپ کے جو اسلامی بھائی ہیں نا, یہ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے لیے پیش کر دیں جو کر سکتے ہیں اور پھر آپ کا جدول بنے تربیت کا, سیکھنے سکھانے کا, کورسز کا, اس کے کرنے کے بعد پھر یورپ کے مختلف ممالک میں جن کے ویزا اور پیپرز کے ایشو نہیں ہیں وہ جا کر سفر کریں اور خوب کو مدنی قافلوں میں سفر کریں اور خوب کورسز کریں, کورسز کروائیں, مسجد آباد کریں. یہ ایک مدنی پھول ہے تمام اسپیشلی یورپ کے تمام مبلغین اسلام بھائیوں کے لیے, بالعموم ہر ایک اسلام بھائی کے لیے.
ماشاءاللہ. اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے، ایک شخص آج کل کے دور کو جس میں تعلیم بہت عام ہے اسے دور جہلیت کہتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟
یہ تو بڑا پیچیدہ سوال ہے. ایک شخص سے کہتا ہے آج کل بھی دور جاہلیت کی طرح ہی ہے،
یعنی یہ
تعلیم عام ہے.
خلیل خان برکاتی رحمت اللہ تعالیٰ جنہوں نے تفسیر سورہ نور
جی
ہے نا، چادر اور چار دیواری،
جی جی،
اس تفسیر کی ابتدائی پیج پر آپ نے ایک ہیڈنگ دی ہے، دور جہلیت قدیمہ اور دور جہلیت جدیدہ.
اچھا،
اس پر آپ نے ہیڈنگ دی ہے کہ دور جہلیت جو قدیمہ، جس کو دور جہلیت کہتے ہیں، اس وقت کے کئی انداز و طریقے کار اور رسم و رواج تھے جو آج ہمارے اس سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. اچھا. اور اس کو کمپیریزن کیا ہے آپ نے،
مثال کے طور پر
بے پردگی لے لیں، بے حیائی لے لیں، بے شرمی لے لیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو اس دور میں تھی. اس دور میں بھی، اس دور میں لڑکی کے پیدا ہونے پر ان کے ریئیکشن، اور آج لڑکی کے پیدا ہونے پر بھی ریئیکشن دیکھ لیجئے.
صحیح،
ٹھیک ہے، اگر زمین میں دفن نہیں کر رہے تو آج تھیلی میں ڈال کے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کچرے کے ڈھیر پہ پھینک تو دیتے ہیں.
جی جی.
تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور جس تعلیمی یافتہ دور کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ تعلیمی یافتہ دور جس تعلیم کے نام پر ہے وہ تعلیم تو دنیاوی تعلیم ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے کون سی مہارت حاصل کر لی ہے، ہم نے جو بھی کی ہے. آج امریکہ میں لوگ چلے گئے، یو کے میں لوگ چلے گئے، یورپ میں لوگ چلے گئے، کینیڈا میں ہمارے لوگ چلے گئے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے جو اس کو دنیا میں جا کر جو بھی تو کی ہے.
صحیح.
خود اپنی تعلیم حاصل کر کے اپنی کیا کریٹیویٹی اتنی بڑی ہم نے اپنے ملکوں میں کر لی ہے. مطلب کہ یہ کہ جو طبقہ چاہیے تھا نوکری کے لیے وہ طبقہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اسٹیبلش کیا جا رہا ہے.
صحیح.
تو باقی یہ کہ اب یہ کہ اسلام و دین کی جہاں تعلیم نہ ہو، اور جب دیکھ کر بھی قرآن پڑھنے مسلمان کو نہ آئے.
صحیح.
تو وہاں پر تعلیم یافتہ طبقہ کیسے بن گیا ہے؟
ایک جملہ پوسٹ پڑی تھی کہ جب تعلیمی اداروں میں علم کے لیے حاصل کیا جاتا تھا علماء نکلتے تھے، اور جب سے علم نوکریوں کے لیے پڑھا جاتا ہے تو ملازم نکلتا ہے.
ملازم، صحیح بات.
تو اب وہ سچویشن وہی ہے.
پھر بھی ایک عام بندے کا ایک جو نظریہ ہوتا ہے کہ پہلے ایجوکیشن نہیں تھی، اب جو ایجوکیشن ہے وہ بہت ہائی لیول پر ہے. آپ تو دنیا گھوم کر آئے، آپ جانتے ہیں وہاں پر جو تعلیمی معیار ہے، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ تعلیم جو ہے بس وہ تعلیم ہے، چاہے دنیاوی ہو دینی ہو.
ایجوکیشن کیسے آپ ایجوکیشن کہہ رہے ہیں؟ کیسے ایجوکیشن ہوگی؟ جو ایجوکیشن کا ماحول ہے اس میں ایجوکیشن نہیں ہے. ایک مطلب کہ ایک سمجھے کہ ایک پڑھائی برائے پڑھائی ہے. لوگ نہیں بن کے نکل رہے اتنے، لوگ نہیں بن کے نکل رہے اتنی دنیا میں جو تعلیم پھیلی ہوئی ہے. مطلب کتاب دیکھ کر پڑھنا آ جائے، انگلش دیکھ کر پڑھنا آ جائے، جس کو ایک کوالیفائڈ پرسن کہتے ہیں، یعنی جو ماحول بنا نا تعلیم اداروں کا اس وقت ٹین ایجر کا، 12, 13, 14, 15, 16, 19 کا، جو ٹین ایجر کا جو ایک مخلوط تعلیمی ماحول بنا رہا دنیا میں، اس میں کون اپنے آپ کو پیورلی تعلیم کے لیے نکال سکے گا؟ میں تو عقل کام نہیں کرتی، کیونکہ اتنی انٹرٹینمنٹ، اتنی بے شرمی، بے حیائی، اتنی غیر نصابی سرگرمیاں تعلیمی اداروں میں بڑھا دی گئی ہیں. اگر میں دنیاوی تعلیم کی بات کروں، بڑھا دی گئی ہیں کہ وہاں سے بھی اچھے کوالیفائڈ قسم کے لوگ جو بہت اچھے پروفیشنلز بن کے نکلے ہیں،
چاہے وہ دنیا بھی فیلڈ،
اس کی پرسنٹیج کم ملے گی آپ کو. یہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میری اس پوائنٹ آف ویو پر ایک تعداد مجھ سے اتفاق کرے گی.
یعنی تعلیم کے علاوہ اور چیزیں بہت زیادہ،
ایجوکیشن سیکٹر ایک کمرشل سینٹر بنے ہوئے ہیں. جتنی زیادہ مطلب کہ وہاں پر ایک اچھی انگلش بولنے کا انداز، اور یہ موڈیفیکیشن اور ماڈرنزم اور اس طرح کی بیوٹیفیکیشن پیدا کر کے ایک چیز چلائی جا رہی ہے. باقی ہے آزمائش، ناٹ آل اوور، میں سب کا 100% نہیں بات کر رہا،
اکثریت ایسا.
میں بہت میں کافی یہ شعبہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں زیادہ بولنے میں بھی ڈر لگتا ہے.
دعوت اسلامی اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟
دار المدینہ انشاءاللہ دار المدینہ کی شاخیں دنیا کے کئی ملکوں میں ہم کھولیں گے. اس وقت یو کے میں اللہ نے چاہا تو یو کے میں 12 دار المدینہ کھل جائیں گے.
سبحان اللہ، بڑی بات ہے. وہیں کا پھر نظام ہوگا تعلیم کا،
اسکولنگ
سسٹم وہاں کا ہوگا، انداز اپنا ہوگا.
نہیں، ہمارا انداز بھی اپنا ہوگا،
انداز
ان کے قانون ہوتے ہیں.
جی جی، وہ فالو کرنے
جس کی ہم شرعی رہنما لے کر چل رہے ہوتے ہیں. مگر آل اوور سسٹم سارا، مطلب بالکل دار المدینہ باب المدینہ کا دیکھ لیں یا بلیک پن کا دیکھ لیں, بلیک پن میں دار المدینہ وہاں کا دیکھ لیں آپ کو.
دار المدینہ کے حوالے سے جو میں نے اعلیٰ حضرت کا مدنی پھول بیان کیا, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو داخلے کے لیے آئے گا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایک دینی ادارے میں جا رہا ہوں, یہ اسلامی, حالانکہ سکولنگ دنیاوی تعلیم ہے اغلب, لیکن یہ ہے کہ میرا اسلام کو کوئی یہاں نقصان نہیں ہوگا.
یہ ایک ہوتا ہے مسلم اسکول, ایک ہوتا ہے اسلامک اسکول. دار المدینہ اسلامک اسکول ہے
ماشاء اللہ
الحمدللہ, اور
اس میں اسلام رکھے جاتے ہیں, باتیں ہی اس کو فوکس کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی چاہے گا کہ میرا بیٹا دنیا کی تعلیم تو حاصل کرے مگر دین کے ساتھ حاصل کرے, دینی ماحول میں حاصل کرے, اور دین کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل کر حاصل کرے, اور اس کی دینی معلومات اور دینی تعلیم کا سلسلہ بھی تسلسل میں چلتا رہے, اس کو لا محلہ ہوسٹا گیٹ اپ, اس کا حلیہ اور اس کا اخلاق اور کردار بھی دین کی اور سنتوں کے سانچے میں ڈھلا رہے, فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد دار المدینہ کے علاوہ شاید کوئی چوائس نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ایسا چینل دیکھنا چاہتا ہے کہ جس پر نہ موسیقی سنوں, نہ جس کو مجھے کوئی عورت نظر آئے, نہ اس کو مجھے کوئی ایڈورٹائزمنٹ ملے, اور بس اللہ اور اس کے رسول کی باتیں درست انداز سے مجھے ملتی رہے, مدینہ مدینہ ہوتا رہے, اور محبت الہی, عشق رسول, عشق صحابہ, عشق اہل بیت, عشق اولیاء میں بڑھوتی ہو, میں فرض علوم سیکھتا رہوں, تو اس وقت اس کے پاس ان دس پلینٹ, پلینٹ اس زمین کو کہیں گے نا, جی, جس زمین کے خطے میں ہم رہتے ہیں, اس پر سوائے مدنی چینل کے اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے.
اچھا,
کوئی آپشن نہیں ہے
الحمدللہ.
جو میری معلومات ہے, غلط ہو سکتی ہے, تو تارے کہ میری ایک جو بھی نظر اس کی ایک حد ہوگی, اور اس کے آگے اگر کچھ ہو تو پتہ نہیں ہے,
ہو تو بیان کرے, کوئی
بیان کر دے گا.
آپ نے فرق کیا اسلامک اسکول اور مسلم اسکول, مسلم اسکول میں کیا خرابی ہے؟
مسلمان مطلب مسلم اسکول ہے کہ مسلمان کمیونٹی چلا رہی ہوتی ہے, لیکن ہمیں پتہ نہیں کریکولم جو ہوتا ہے, جو نصاب ہوتا ہے, اس پر ہمیں کتنے محنت ہے, ان کو پتا ہے, ہمارے ساقی بھائی کو بھی. تو تین چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں جو میں نے ابھی یو کے بیان کی ہیں, کریکولم یعنی سلیبس, نصاب اسلام کے مطابق, پڑھانے والا اسلام کے مطابق, جہاں پڑھایا جا رہا ہو وہاں اسلام کے مطابق ہو. یہ اعلیٰ حضرت کی جو تعلیم آتے ہیں اس کا میں تین جملوں میں نے نچوڑ بیان کیا تعلیم پر, تین نظریہ, تین نقطوں میں, کیونکہ دار المدینہ کو بہت عرصے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا,
صحیح,
تو اس میں فتح رضویہ بھی شام ہے, دارالعلوم اہل سنت کے مفتیان کرام, دیگر پروفیشنل سے ہمارے مشورے, تین لفظوں میں, تین جملوں میں میں نے آپ کو ایک اسلامک اسکول کا وہ
پورا
دیا ہے,
سٹرکچر بنا دیا
کہ جو نصاب ہے وہ اس کو کہتے ہیں کریکولم ڈیو ٹو اسلام, ٹیچر اینڈ مینجمنٹ ایز پر اسلام, اینڈ انوائرمنٹ آف ایجوکیشن ایز پر اسلام اینڈ ڈیو ٹو اسلام, دیٹ از کالڈ اسلامک اسکول
سسٹم,
اسلامک اسکولنگ سسٹم. اینڈ الحمد للہ دار المدینہ اس کو لے کر چل رہا ہے, دعوت اسلامی کا یہ شعبہ, اور مجھے بھی اجازت دیجیے.
بہت شکریہ آپ تشریف لائے, ماشاءاللہ,
بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.
مدری چینل کے ناظرین, سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت میں آج آپ نے دیکھا نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ نے کتنے پیارے انداز میں جو موضوع تھا اس کو بھی سمیٹا, ہم نے ان کے سفر کی بھی باتیں سنی, اور نگران تو پھر نگران ہوتا ہے, ماشاءاللہ مزہ آ گیا, مجھے بھی ذاتی طور پہ بڑا مزہ آیا, ثاقب بھائی نے بھی بہت اچھے سوالات کیے ماشاءاللہ. تعلیمی نظریات یقیناً بہت بڑا ایک کوشچن ہے آج کل کے دور میں, ماحول میں ہر ماں باپ کی فکر ہے کہ میرے بچے کے لیے اچھی اسکول ہو, چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو, ہر کوئی جو ہے نا وہ ایجوکیشن, تعلیم, پڑھائی اس پر فکر مند ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم بھی دلاؤں اور اس کا ایمان بھی محفوظ رہے, اسلام کے مطابق وہ چلے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو اسٹوڈینٹس تھے ان سے محبت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ اگر انہیں اپنے اسکول میں, ایجوکیشن سسٹم میں پیار نہ دیا جائے, محبت نہ دی جائے, اور بہت زیادہ انہیں ایک شدت پسند ماحول ملے, تو بھی وہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا ہے. طلبہ سے محبت کی اہمیت بھی, اور پھر اعلیٰ حضرت کیسی طلبہ سے محبت کرتے ہیں؟
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو قیام گاہ تھی جہاں تشریف فرما ہوتے تھے, جہاں آپ کا دارالافتاء بھی موجود تھا اور ابھی بھی الحمدللہ موجود ہے. اس کے ساتھ ہی امام علیہ سنت نے ایک مدرسہ قائم فرمایا تھا مندر الاسلام کے نام سے, اور وہاں پر دنیا بھر سے یا جو قریبی ممالک تھے افریقہ سے اور ہند سے, اسی طرح بنگلہ دیش سے, سیلون سے اور دور دراز سے طلبہ آتے تھے پڑھتے تھے.
انٹرنیشنل
شروع سے ہی, جیسے دارالفتا جو اعلیٰ حضرت کا انٹرنیشنل تھا, دنیا بھر سے جو ہے وہ سوالات آتے تھے اور اعلیٰ حضرت ان کے جوابات عطا فرماتے. تو جب مدرسے کا قیام ہوا اور اعلیٰ حضرت تو چونکہ فن افتاء کے اندر اور علم دین کے اندر مہارت کے اندر تو وہ مشہور ہی تھے, تو جب آپ نے مدرسے کا قیام فرمایا تو اس مدرسے میں پھر طلبہ کا تانتے بن گئے.
اچھا.
اور جگہ جگہ سے طلبہ آنا شروع ہوئے. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی جو طلبہ سے محبت ہے اس کو تو اب بیان نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ مندر الاسلام جو مدرسہ ہے, اس کے جو سب سے پہلے طالب علم ہیں ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ ایک طالب علم ہے اور اس کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ شعر لکھ رہے ہیں کہ میرے ظفر کو اپنی ظفر دے, ان سے شکستے کھاتے یہ ہیں. طالب علم کو استاد شعر کے اندر اپنی کسی کتاب کے اندر یاد رکھے,
قصیدہ سچی بات سکھاتے ہیں.
اب یعنی ایک واقعہ ہے تھوڑا سا خوبصورت سا, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے جو بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن, ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو اعلیٰ حضرت کو بہت زیادہ خوشی تھی, کیونکہ اس سے پہلے بیٹیوں کی ولادت ہو رہی تھی. کافی عرصے بعد ایک بیٹے کی ولادت ہوئی تو خوشی ایک فطری سی چیز تھی. تو اعلیٰ حضرت نے اپنے مدرسے کے جو موجود تھا مندر الاسلام, تمام طلبہ کی جو ہے وہ دعوت کا ارادہ فرمایا اور کہا کہ ان سب کی دعوت ہے. اب جب دعوت کی جاتی ہے تو دعوت کرنے والا اپنے مزاج کو, اپنے بجٹ کو, اپنی ایک جو اس کا ایک انداز ہے اس کو پیش نظر رکھ کر ہی دعوت کرتا ہے. میزبان کی مرضی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ دیکھیں طلبہ ہیں, آپ بھی جامعۃ المدینہ میں پڑھے ہوئے ہیں, اگرچہ آپ مقیم طالب علم نہیں تھے, روزانہ گھر آنا جانا تھا, لیکن جو طلبہ مدارس میں قیام پذیر ہوتے ہیں وہ کئی کئی ماہ تک, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کئی کئی سال تک اپنے گھروں میں نہیں جاتے.
جی جی.
وہ
ہاسٹل سسٹم
ہاسٹل کے اندر رہتے ہیں, وہ جانا مشکل ہوتا ہے, یہ علم دین کی محبت میں وہ نہیں جاتے, اور والدین بھی اس پر راضی ہوتے ہیں.
جی.
کہ ٹھیک ہے میرا بچہ یہ پڑھنے گیا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو طلبہ سے بڑی محبت تھی. اب دعوت کی ہے, اعلیٰ حضرت طلبہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ بھئی یہ پکایا ہے
جو بھی پکایا
آپ اس کو کھا لیجیے. اب وہاں طلبہ جو ہے نا وہ بنگالی طلبہ بھی ہیں. اب بنگلہ دیش میں آپ کو پتا ہے کہ آج بھی اور پہلے بھی مچھلی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے. انہوں نے فرمائش کر دی کہ ہمیں مچھلی بھات کھانا ہے,
مچھلی چاول,
مچھلی چاول کہتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے حکم فرمایا تو ان کے لیے رہو مچھلی جو ہے نا وہ وافر مقدار میں ملوائے گی. تو ان کو وہی کھانا پیش کیا گیا جو ان کو چاہیے تھا. بہاری طلبہ تھے وہاں پر, بہاری طلبہ سے پوچھا بھی آپ نے کیا کھانا ہے, تو انہوں نے کہا بھی ہمیں جو ہے وہ بریانی چاہیے, ہمیں قورمہ چاہیے, ہمیں فرنی چاہیے, ہمیں جو ہے وہ میٹھے ٹکڑے چاہیے, اس دور میں کوئی مٹھائی ہوگی.
اچھا.
تو اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے اسی شے کا اہتمام کیا. اچھا, جو پنجاب سے طلبہ آتے تھے بریلی شریف, ان کو ولایتی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ ایک الگ صوبہ ہے اور پنجاب وغیرہ, اب ہند کا پنجاب یا پاکستان کا یہ مینشن نہیں ہے لیکن یہ ملے ہوئے آپس میں, تو ولایتی کہا جاتا. تو ولایتی طلبہ سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو کیا کھانا ہے, آپ کی مرغوب غذا کیا ہے, کیونکہ دیکھیں مدرسہ جب ہوتا ہے اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے, اس کا ایک مینیو بنا ہوتا ہے, تو روزانہ اسی کے مطابق ہی کھانا کھانا ہوتا ہے.
جی جی.
تو اب آپ کو کیا کھانا ہے, آج دعوت ہے میری طرف سے. تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں جو ہے وہ چربی والا دمبا چاہیے, گرم گرم تندوری نان چاہیے. تو اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی طلبا تھے اس طرح کے ان کے لیے اسی کا اہتمام فرمایا. تو یہ طلبا سے محبت تھی اور ان کے لیے اہتمام تھا جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں.
اور یہ
چیز امیر علیہ سنت میں ملتی ہے. آپ جس دور میں پڑھتے تھے ہمارے تھوڑا بہت ہی فرق تھا. میں جب جامعۃ المدینہ میں قیام پذیر تھا اس وقت دو ہی جامعہ ہوتے تھے ہمارے, ایک گلستان جوہر کا جامعۃ المدینہ اور ایک عالمی مدنی مرکز کا مرکزی جامعۃ المدینہ. طلبہ اتنے زیادہ نہیں تھے اس وقت دونوں جامعات کے مل کر. تو ہمیں جو ہے گرمیوں کے اندر امیر اہل سنت کی طرف سے آم ملتے تھے.
جی.
بڑے مشہور تھے کہ یہ اس وقت باپا کا لفظ ابھی شاید رائج نہیں ہوا تھا, تو حضرت صاحب کی طرف سے جو ہے نا وہ یا پیر صاحب کی طرف سے آم آئے, ہر سال آتے تھے, روزانہ ملتے تھے ہمیں, دوپہر میں ملتے تھے اور شام میں ملتے تھے.
سوچ کے تحت تھے کہ لوگ تو طلبہ کے گھر میں کھاتے ہیں,
طلبہ کی خدمت
گھروں میں
کھاتے ہیں. جی جی. حالانکہ آم کے حوالے سے باپا مدنی پھول بھی ارشاد فرماتے ہیں, لیکن طلبہ کے لیے اہتمام تھا. جب بھی کھالے ہم جمع کرتے تھے, کھالے جمع کرنے کے بعد کئی سالوں تک امیر علیہ سنت کی طرف سے بڑی شاندار دعوت ہوتی تھی. ٹکے بھی بن رہے ہیں, اس کے اندر کباب بھی بن رہے ہیں اور بوٹیاں بھی بن رہی ہیں, اور طلبہ کی خیر خواہی کہ اپنے گھر سے دور ہے, علم دین حاصل کرنے آئے ہیں, کہ یہ مدرسے کا کھانا کھاتے ہیں تو ان کے لیے خصوصی اہتمام کیا جائے. تو اعلی حضرت بھی اپنے طلبہ سے محبت کرتے تھے اور امیر اہل سنت بھی. کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی قربت جو ہے امیر اہل سنت کے ساتھ طلبہ کو حاصل ہے بڑے بڑے ذمہ داران کو بھی حاصل ہے. تو یہ ہمارے اسلاف
بہت زیادہ ایزیلی جو طلبہ اکرام ہیں وہ امیر السنت کے پاس جاتے ہیں.
تھوڑے دن جائے تو اس کو بالکل اجازت مل جاتی ہے اس کو آنے دو.
بڑے بڑے لوگ ترستے ہیں,
بڑے بڑے ذمہ داران جو ہیں ان کو بھی یہ حاضری نصیب نہیں ہو پاتی. لیکن طلبہ کو علم دین حاصل کرنے آئے انہوں نے اپنی جوانی, کیونکہ عموماً مدارس میں جو طلبہ آتے ہیں وہ نوجوانی کے عالم میں آتے ہیں, نوجوانی جوانی وہ اپنی سی صرف کر دیتے ہیں. تو ان سے محبت کی جاتی ہے اور یہی درس پھر جب امیر علیہ سنت کرتے ہیں پھر نگران شورا کو حاصل ہوتا ہے.
جی
اور یہ آگے سرائیت کرتا ہے
الحمدللہ. اور یہ علم سے محبت کا بھی ایک سبب.
اگر یہ محبت نہ ہوتی امیر علیہ سنت کو طلبہ سے, جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ 500 سے زائد جامعات المدینہ قائم ہو چکے ہیں, تو شاید اتنے نہ ہو پاتے. کیونکہ جامعات المدینہ تو شہروں میں قائم ہوئے اور ہمارے ذمہ داران نے قائم کیے. وہ اس لیے کیے کہ امیر علیہ سنت جو ہے علم سے, علم دین سے, طلبہ سے, علماء سے محبت فرماتے ہیں.
جی
تو اس وجہ سے جو ہے اتنے زیادہ مدارس قائم ہوئے اور ہوتے جا رہے ہیں. علم سے محبت ہے جو امیر اہل سنت نے ہمیں سکھائی اور اعلیٰ حضرت سے سیکھی.
اچھا یہ ادارے چلانے والے جو ہیں ان کے لیے بھی اس میں زبردست سبق ہے کہ اپنے طلبہ کی خیر خواہی کیسے کی جائے اور ان کے ساتھ محبت بھرا برتاؤ کیا جائے. بعض ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک ادارے ہوتے ہیں یا ویسے دیگر پروفیشنل ادارے, ان میں جو ہے نا وہ ایسی ایسی سختیاں اور ایسا وہ کہ بعض اوقات جو پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں پھر نہیں پڑھ پاتے.
سنت نرمی کا دار, جیسا ہمارے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں دعوت اسلامی کے, چاہے مدرسہ المدینہ ہو, دار المدینہ جو سکولنگ سسٹم ہے اس کی بات کیجئے, جامعات المدینہ دیکھ لیجئے, کہیں بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے. شرعاً تو مارنے کے جو احکام ہیں اور قانونی طور پر بھی احکام ہیں, گورنمنٹ بھی کہتی ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ سکولوں میں جو معاملات ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی اچھی خاصی مار پیٹ کا معاملہ رہتا ہے بعض جگہوں پر. ہمارے ہاں اداروں میں بالخصوص امیر اہل سنت کی طرف سے جو ہے وہ بالکل پابندی ہے کہ اس کی قطعاً اجازت نہیں.
بڑی گہری بات آپ نے بتا دی ناظرین کو بھی کہ ہم بالکل قطعاً مارنے کی اجازت نہیں ہے
اور سمجھایا جاتا ہے.
سمجھایا جاتا ہے
کہ آپ بھی پڑھے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمجھایا جاتا ہے, احساس دلایا جاتا ہے.
بعض ڈھیٹ بچے ہوتے ہیں ان کا کیا کرنا,
ان کو بھی احساس ہی دلایا جاتا ہے. کچھ سزائیں ایسی کہ جو معمولی سی لیکن اس کو احساس ہو جائے گا دیکھیں میں نے کیا ہے اور مجھے اچھی طرف آنا ہے, پڑھنا ہے, تو وہ دی جاتی. مار پیٹ کی اجازت نہیں ہو نہ مارا جاتا ہے.
کہتے ہیں نا کہ سمجھے ہوئے کو سمجھایا تو کیا کمال کیا. اصل کمال تو یہ جو نہیں سمجھ رہے ان کو سمجھایا جائے. ابھی جیسے کہ استاد صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ طلبہ سے محبت اور طلبہ کی خیر خائی, تو یہ سب کچھ ادائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعلیمات نبوی ہے. اب آپ دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جو حقیقی جامعہ یا جو حقیقی علمی درسگاہ اصحاب صفہ کہ جو 70 صحابہ کرام کم و بیش جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تھے اور وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف تھے, یعنی وہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے, تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام بطور خاص ان کے پاس جایا کرتے تھے, تشریف لے جاتے تھے, ان کی خیر خواہی فرماتے, یہاں تک کہ جو بھی چیز کھانے پینے کی تحفتاً ہدیۃً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام وہ چیز اصحاب صفہ کی طرف بھیجا کرتے تھے.
اچھا
اور ان اصحاب صفہ میں سے جو ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, اور ان کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سخت بھوک ان کو محسوس ہوئی اور کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا, تو پھر انہوں نے مسجد نبوی شریف کے دروازے پر آ کر انتظار کرنا چاہا کہ میں کوئی آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ گھر کی طرف لے جائے گا, میں کوئی مسئلہ پوچھوں گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور ارادہ تو یہ تھا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے, اس غرض سے مسئلہ پوچھا اور آپ نے مسئلے کا جواب دیا اور فوراً آپ تشریف لے گئے. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ان سے بھی مسئلہ پوچھا, آپ نے جواب دیا اور تشریف لے گئے. پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ میرے پیچھے آ جاؤ, اور پھر وہ جو ایک سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ہدیۃً کسی نے تحفتاً دودھ کا پیالہ بھرا ہوا بھیجا تھا, تو وہ جب گھر میں دیکھا تو آپ نے سیدنا ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ باقی اصحاب صفہ کو بلا کر لے کر آؤ.
یہ پورا پیالہ,
وہ ایک ہی پیالہ. اب حضرت اب دیکھیں کمال دیکھیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو خود بہت بھوکے تھے اور بھوک ستا رہی تھی آپ کو, کہا کہ باقیوں کو سب کو بلا کر لاؤ. اب یہ 70 اصحاب صفہ کم و بیش اور وہ دودھ کا ایک پیالہ, اور پھر سرکار نے خود حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ تم پلانا شروع کرو. اب آپ کنڈیشن دیکھیں کہ جو خود بھوکا ہو اور جس کو بھوک محسوس ہو رہی ہو اسی سے بولا جائے سب کو کھانا کھلاؤ,
بھوک لگی ہو اسی کو بولا بھائی دیکھ بھرو
دیکھ بھرو اور سب کو کھانا کھلاؤ, تو کیا معاملہ ہوگا. تو بہرحال آپ نے جو ہے سب کو وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا اور ایک کے سامنے رکھا تو انہوں نے سیر ہو کر پیا, سیر ہو کر پیا, پھر دوسرے کو, تیسرے کو, یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے صحابہ جو اس وقت موجود تھے وہ ایک دودھ کے پیالے سے سیر ہو گئے. اور آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں دوبارہ لے کر آیا, رسول اللہ سب سیر ہو گئے, دودھ اتنا کا اتنا موجود ہے, ویسے ہی موجود ہے. تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تم اور میں موجود ہوں, لہذا اے ابو ہریرہ پیو
پیو.
تو آپ نے جب پیالہ منہ سے لگایا, پیا, شیر ہو کر پیا, اور پھر ہٹا لیا اور کہا کہ پھر پیو
اور پیو
اور پیو اور پیو. تو کہا کہ یا رسول اللہ اب شیر ہو گیا ہوں, یہ مفہوم ہے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ نوش فرمایا اور وہ ختم ہوا. سیدی اعلی حضرت نے اس کو بڑے پیارے انداز میں, اعلی حضرت ہیں, ارشاد فرمایا کہ کیوں جناب ابو ہریرہ, کیسا تھا وہ جام شیر, یہ سوال قائم فرما رہے
ہیں.
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی کیسی محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ان واقعات کو بھی کس طرح اشعار میں بیان کرتے تھے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی طلبہ کرام سے, علم سے, محبت کرنے والوں سے کیسی محبت کرتے تھے. ہمیں بھی علم سے محبت کرنی چاہیے, ایجوکیشن حاصل کیجئے, دنیاوی بھی حاصل کیجئے, لیکن دینی علوم کو ضرور فوقیت دیجئے. لوگ کہتے ہیں دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلو, ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ نے جتنا دنیا کا علم سیکھا ہے کیا اتنا ہی دین کا سیکھ لیا ہے؟ تو شاید جواب نفی میں ہوگا, بہت بڑی تعداد کا. لہذا علم دین سے قریب آئیے, دعوت اسلامی کے قریب آئیے, انشاءاللہ علم دین کی بہاریں آپ کو ملیں گی. شروع کرتے ہیں بہار فتاوی رضویہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
وہ کیا بات اعلی غزرت کی,
بہار فتاوی رضویہ میں ہم اعلیٰ حضرت کی مایا ناز 32 جلدیں کم و بیش اس کی اب تک ہیں, اور کم و بیش 22,000 اس میں صفحات ہیں. فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کے مایا ناز فتاوی میں سے کوئی ایک فتویٰ, ایک سوال اور ایک جواب بیان کرتے ہیں. آئیے اس کو سنتے ہیں. سوال کیا ہوا حضور؟
جی پھر جواب اس کا. جلد 4 صفحہ نمبر 68, اور دعوت اسلامی کی مجلس سے آئی ٹی نے جو سافٹ ویئر بنایا فتاوی رضویہ شریف کا,
اچھا,
اس کے بھی صفحہ نمبر ہیں. وہ اگرچہ مطبوعہ جو پبلش شدہ ہے اس سے ہٹ کر ہیں,
اچھا,
تو اس کے 365 تک 370 پر یہ سوال موجود ہے غالباً. تو سوال اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ہوا, کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اگر کسی اردو کتاب یا اخبار میں چند آیات قرآن بھی شامل ہوں تو اس کو بلا وضو چھونا یا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جیسا کہ آج کل بھی اخبار میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں آیات وغیرہ. جواب ارشاد فرمایا, کتاب یا اخبار میں جس جگہ آیت لکھی ہے خاص اس جگہ کو بلا وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں.
اچھا,
اسی طرف ہاتھ لگایا جائے جس طرف آیت لکھی ہے, خواہ اس کی پشت پر, دونوں ناجائز ہیں. یعنی
اچھا,
آیت کے اوپر یا اس کی بیک سائڈ پہ صفحے پہ لگایا جائے تو دونوں ناجائز ہیں.
اور اس کے علاوہ پورے
جی,
اخبار
باقی پر جی جی باقی ورق کے چھونے میں حرج نہیں.
اچھا,
اور دوسرا سوال تھا کہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں. ایسی تو کہتے ہیں پڑھنا بے وضو جائز ہے, اگر بے وضو ہیں تو پڑھ سکتے ہیں, نہانے کی حاجت ہو تو حرام ہے. واللہ تعالی اعلم. غسل فرض ہے تو اب پڑھنا جائز نہیں ہے, بے وضو آیت پڑھ سکتے ہیں, اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے.
کس طرح کرے اس دور میں ادب, جو آج کل میگزین اور یہ سب جو ہے اس کا تو حال آپ کو پتا ہے, ادب کس طرح کریں؟ کچھ
ادب تو خیر بہت بڑی چیز ہے, اس کا یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ادب والوں کے ساتھ بیٹھیں, ادب والا ماحول اپنائیں اور بے ادبوں سے بچیں. ادب والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ادب کرنے کا ذہن بنے گا.
بعض لوگوں کو ایسا دیکھا جاتا ہے وہ اس کے تراشے کاٹ لیتے ہیں
جی,
اور وہ باقاعدہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں باقی دیگر اخبار کے مقابلے میں. جتنا ادب کریں گے اتنا فائدہ پائیں گے, با ادب با نصیب. ایک کال لیتے ہیں پھر مزید کچھ مدنی پھول اختتامی لینے ہیں اعلیٰ حضرت کے تعلیمی نظریات پر. کال سنا دیجیے.
میں راجی نبی رتاریہ باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. جو آپ نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا الحمدللہ العالمین, میرے بابا نے آج صبح سے فجر کی نماز سے پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کا آغاز شروع کر دیا ہے. عزت جاری رہے گا انشاءاللہ نگرانی شروع قیامت. مرحبا.
کیا بات ہے ماشاءاللہ, آپ نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی ہے, آپ کو بہت مبارک ہو. اور ہمیں بہت خوشی بھی آپ کی کال سے, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کا جو مدرسہ تھا, جامعہ تھا, دارالعلوم, اس کو قائم کرنے کی وجوہات اگر کچھ ارشاد فرمائے.
مدرسہ قائم تو ذاتی پر علم دین ہی کے لیے کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہے وہ فتاوی نویسی کے اندر بہت زیادہ مشغول تھے, تو باقاعدہ مدرسہ موجود نہیں تھا. آپ کے پاس کام جس قدر آتا تھا تو باقاعدہ تدریس فرمانے کا وقت بظاہر نہیں تھا.
22 گھنٹے بھی کام کرتے تھے,
اس کے باوجود اتنا کام کرتے تھے. تو ظاہر کی بات اس طرح توجہ نہیں گئی, آپ نے توجہ نہیں فرمائی. مدرسہ موجود نہیں تھا بریلی شریف کے اندر, اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے تو تھا ہی نہیں. تو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ جو اعلیٰ حضرت کے خلافہ میں سے بھی ہیں, یہ بریلی شریف میں آئے تھے پڑھنے کے لیے. ایک اور مدرسہ تھا وہاں پر, اور پھر یہ اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں بھی حاضر ہوئے فیضان لینے کے لیے. تو انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ یہاں پر مدرسہ ہونا چاہیے. اب اعلیٰ حضرت کے معمولات پتا ہیں کہ اعلیٰ حضرت بہت زیادہ مصروف ہیں, تو مدرسہ نہ کھولنا, کیونکہ علم سے تو محبت تھی, لیکن مدرسہ نہ کھولنا بھی ایک وجہ سے تھا کہ ممکن نہیں ہے کہ تدریس کیسے فرمائیں گے, اس کو چلائیں گے کیسے.
اعلیٰ حضرت خود نہیں پڑھاتے تھے
اس وقت تک, تو مدرسہ ہی نہیں تھا, پڑھاتے بھی نہیں. ملتا ہے کہ کچھ سال ابتدائی سال جو ہے جب یہ اس طرف مائل ہوئے, یعنی مائل تو بچپن ہی سے تھے, یعنی جب وہ اجازت مل گئی فتوی نویسی کی تو اس کے بعد کچھ سال پڑھایا, لیکن باقاعدہ پڑھانا اس کے حوالے سے صحیح نہیں ملتا. تو بہرحال اب وہ خود تو بات کر نہیں سکتے تھے کہ بھئی آپ مدرسہ کھولیں. اعلیٰ حضرت کی مصروفیات ان کو معلوم تھی. انہوں نے اعلیٰ حضرت کے بڑے جو صاحبزادے ہیں حامد رضا خان, ان سے عرض کی تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ ڈائریکٹ بات کرنا مناسب نہیں. تو اب ان حضرات نے اعلیٰ حضرت کے مزاج کو سمجھتے ہوئے, مزاج شناس تھے یہ بھی, ایک سید زادے سید امیر علی صاحب کو ان سے عرض کی کہ یہ ایک مدرسہ کا معاملہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ کھل جائے.
اچھا.
اور اعلیٰ حضرت کی اجازت درکار ہے, آپ اجازت فرمائیں تو یہ معاملہ ہو جائے گا. تو انہوں نے ان سے عرض کیا کہ آپ بات کریں. تو اعلیٰ حضرت سیدوں کی بات تو نہیں اس طریقے سے منع فرماتے, تو انہوں نے جا کر عرض کیے کہ آپ مدرسہ قائم فرمائیں, اور ساتھ اس طرح کے بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں جہاں یہ واقعہ موجود ہے کہ اگر آپ نے مدرسہ قائم نہ کیا تو کل بروز قیامت میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نالش کروں گا.
اچھا.
میں شکایت کروں گا کہ آپ نے بدعقیدگی پھیل رہی تھی اور یہ معاملات ہو رہے تھے اور آپ نے مدرسہ نہیں کھولا. تو اب ایک سید زادے کا کہنا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کی اجازت عطا فرما دی. اب معاملہ یہ تھے کہ اخراجات کی بھی کچھ چیزیں تھیں کہ یہ چلے گا کیسے اور دیگر بھی. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پہلے ماہ کا پورا خرچ میرے ذمے.
اچھا.
خود جو ہے اعلیٰ حضرت نے اپنی جیب خاص سے جو ہے اس مدرسے کے قیام کے لیے جو ہے وہ رقم عطا فرمائی. بلکہ ایک واقعہ تو ملتے ہیں کہ بعد میں آپ کے گھر والوں کے جو زیورات تھے ان کو بھی بیچا گیا.
اچھا.
مدرسہ چلانے کے لیے کہ یہ چلتا رہے.
علم دین سے محبت,
دین سے محبت کا یہ
اعلیٰ حضرت کا اپنا کیا ذریعہ معاش تھا اس پر بھی اگر کچھ
اس کے حوالے سے غالباً زمینوں کے حوالے سے تھا.
زمیندار تھے اور وہاں سے آپ کے لیے اخراجات آتے تھے. اسی جیب سے آپ نے دیا.
اسی سے دیا ہے
ماشاءاللہ. یہ دارالعلوم
باقی جب آپ نے تدریس کا پوچھا تو جب یہ مدرسہ قائم ہو گیا نا, پہلے تو تدریس کا کوئی معاملہ یوں نہیں ملتا, شروع کے سالوں میں کہا جاتا ہے کہ فرمائی. تو اب ظاہر سی بات ہے مدرسہ کھل گیا ہے, تدریس کس نے کرنی ہے, تو آدھ نے کرنی تھی. تو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ اور ایک اور ان کے ساتھ تھے, ان دونوں کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تدریس فرمانا شروع کی, اور غالباً بخاری شریف کا درس دینا شروع, کیونکہ یہ پہلے پڑھے ہوئے تھے.
اچھا.
تو یہ اختتام کی طرف سے تو بخاری شریف پڑھائی, لیکن پھر مصروفیات افتاح کی بہت زیادہ تھی تو دوبارہ افتاح میں مشغول ہو گئے. بہرحال اس کے بعد مدرسہ چلتا رہا, اور اس کا فیضان جو ہے نا اس وقت پوری دنیا کے اندر الحمدللہ عام ہے.
الحمدللہ.
کہ یوں سمجھیے کہ آپ بھی اگر یہاں بیٹھے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے مدرسے کا فیضان آپ کو ملا.
اچھا.
وہ اس طریقے سے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے مدرسے کے ایک طالب علم ہے محدث اعظم پاکستان.
اچھا.
مولانا سردار خان علی رحمۃ الرحمان وہ وہاں سے پڑھ کر آئے. سردار آباد میں ان کا مزار شریف ہے.
جی.
مختلف شہروں میں رہے لیکن بالآخر سردار آباد میں فیصلہ آباد میں قیام پذیر ہوئے اور وہاں آپ نے ایک مدرسہ قائم فرمایا. آپ کے محدث اعظم یعنی پاکستان کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں, یعنی کئی تو وفات بھی پا چکے, پردہ فرما چکے, لیکن بڑے بڑے علماء کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا, تو ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے محدث اعظم پاکستان کی شاگرد ہیں. اور محدث اعظم کہاں سے پڑھ کر آئے تھے؟ مندر الاسلام سے پڑھ کر آئے تھے.
جی, یعنی جی لنک بنتا ہے.
اور ہمارے جامعۃ المدینہ کے اندر جو ابتدائی اساتذہ تھے, اب تو ماشاء اللہ مدنی ہمارے فارغ ہوتے ہیں, وہی تدریس فرماتے ہیں, لیکن شروع میں ایسا نہیں تھا. تو کچھ اساتذہ دیگر جامعہ سے بھی تشریف لے کر آئے, تو ان میں سے بھی کئی اساتذہ ایسے تھے کہ جنہوں نے محدث اعظم پاکستان کے شاگردوں سے پڑھا ہوا تھا, اور ان سے آپ نے بھی پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے.
تو یوں کہ امیر علیہ سنت کے جو کرم فرما رہے استاد کی حیثیت جو رکھتے تھے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ,
وہ بھی انہیں
سے
وہاں سے پڑھ کر آئے.
اس کو بھی ہم لنک بنائے تو امیر علیہ سنت کے ذریعے پھر پوری دعوت اسلامی.
یوں دیکھا جائے کہ جامعہ المدینہ بھی اعلی حضرت کے مدرسے کا فیض کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ابتدائی طور پر جو معاملات ہوئے, تو امیر علیہ سنت کی بھی نگاہ کرم ہے اس کے اوپر. تو الحمد للہ اعلیٰ کا مدرسہ ہے اور اس کا فیضان جو ہے وہ پوری دنیا میں عام ہے,
اور آج بھی یہ جاری اور ساری ہے. اللہ تعالیٰ اسے تا قیامت آباد رکھے. سلسلہ آپ نے دیکھا فیضان اعلیٰ حضرت, اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں, آپ کی کالز بھی ہم لیتے رہتے ہیں. اب ہم بڑھیں گے اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف. ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ان سے اجازت چاہیں گے, اور پھر انشاءاللہ آپ کو ایک کلام رضا بھی سنانا ہے. ہمارے غلام محی الدین بھائی ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ حضرت آپ تشریف لائے. چونکہ ثاقب بھائی دارالافتاء کا بھی تعارف کرائیں گے تو یہ تشریف فرما رہیں گے. جزاک اللہ.
جزاک اللہ.
مرحبا. ہم شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ اعلیٰ حضرت اور دعوت اسلامی.
واہ کیا بات ہے
تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی اس وقت دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں کم و بیش 104 شعبہ جات میں دین متین کی خدمت سر انجام دے رہی ہے. ان میں سے ایک زبردست اور بہت ہی اہمیت کا حامل شعبہ ہے دارالافتاء اہل سنت, جس کے چلانے والے مفتیان کرام, جس کو سنبھالنے والے مفتیان کرام, اور دین متین کی خدمت جو ہے یہ اس انداز سے دنیا بھر میں جاری و ساری ہے. الحمدللہ اس کی کیا کارکردگی ہے, اور اس شعبے کے ذریعے اعلیٰ حضرت کی کیا خدمات دعوت اسلامی کر رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دعوت اسلامی کے پاکستان سطح کے دارالافتاء سنت کے ذمہ دار مولانا محمد ثاقب مدنی. خود بھی ماشاءاللہ دارالافتاء میں آپ کرم فرما ہوتے ہیں. دارالافتاء سنت کا سلسلہ بھی یہی میزبان ہے اس کے, اور بہت اچھے اسلوب سے انداز سے لے کر چل رہے ہیں. کچھ کارکردگی حضرت کس طرح یہ دارالافتاء رن ہوتے ہیں پہلے تو یہ بھی بتائیں.
دارالافتاء علیہ سنت الحمدللہ یہ بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے, اور امیر علیہ سنت کی نظر کرم ہے اس کے اوپر. امیر علیہ سنت کی خواہش تھی, جو ہم نے کئی مرتبہ واقعہ سنا, کہ جو بھی پورا واقعہ تھا تو آخر میں فرمایا تھا کہ ہم 12 دارالافتاء کھولیں گے.
اچھا,
تو الحمدللہ یہ خواہش مکمل ہو چکی, اس کی تکمیل ہو چکی ہے.
اچھا, 12
اس وقت پاکستان میں 12 دارالافتاء سنت الحمدللہ موجود ہیں. اور دارالافتاء سنت کے جو فتاوی ہیں ان کا جو اصل ماخذ ہے وہ نظریہ, یا یوں کہہ لیجیے کہ اعلیٰ حضرت ہی ہیں, کہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جس موقف کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے, دارالافتاء سنت کی جو مجلس ہے, مفتیان کرام ہیں, اور جو مدنی مرکز کی طرف سے اور امیر علیہ سنت کی طرف سے جو ہدایات ہیں وہ یہی ہیں کہ اسی کو لے کر چلنا ہے, اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ سارا کا سارا کرنا ہے. تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ دارالافتاء سنت کی جو بھی کارکردگی پیش کی جائے گی وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت ہی کے فیضان ہی کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں, اور اس کے مطابق جو ہے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو الحمدللہ 12 دارالافتاء سنت موجود ہیں, اور مختلف سروسز دارالافتاء سنت پرووائڈ کرتا ہے. عام طور پر تو یہ ہے کہ دارالافتاء ہے کہ اس میں سوال پوچھا جائے گا اور جواب دیا جائے گا, یہ تو بنیاد ہے, لیکن سوال اور جواب کے ذرائع الحمدللہ بہت سارے اختیار کیے جا چکے ہیں. نارملی تو دارالافتاء میں دو ذرائع عام طور پر ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دارالافتاء کے اندر جا کر سائل جو ہے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھے, اور مفتی صاحب زبانی سوال جواب کا معاملہ کریں, اور ایک یہ ہے کہ تحریری طور پر سوال کرے اور تحریری طور پر جواب دے. تو یہ دو بنیادی چیزیں تو ہر دارالافتاء کی طرح دارالافتاء اہل سنت میں بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ فون سروس, کیونکہ ٹیلی فون, موبائل, جب پی ٹی سی ایل پاکستان میں تو ابھی بھی ہے لیکن جب زیادہ اس کا تھا تو اس وقت سے فون سروس الحمدللہ دار الافتاء علی سنت کی موجود ہے. اب موبائل نمبر ہیں ہمارے, اکثر مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں
جب بھی سوال کرنا ہو یا کوئی ٹائم اس کا.
یہ 8 ہمارے نمبر ہیں, 4 انٹرنیشنل ہیں اور 4 نیشنل ہیں, یعنی 4 نمبر پاکستان کے لوکل نمبر ہیں اور 4 جو ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں. انٹرنیشنل میں آسٹریلیا, یو کے, افریقہ اور امریکہ, وہاں کے لوکل نمبر ہیں. وہ یوں سمجھ لیں گے دنیا کے ایک بڑے حصے کو کور کرتے ہیں کہ اگر وہاں کے لوگ کال ملائیں گے تو لوکل کال پڑے گی اور ان کو ہم یہاں پر اس کو ڈیل کرتے ہیں.
اگرچہ وہ
اب چاہے پاکستان کے سوال پوچھنے والے ان نمبر پر رابطہ کریں چاہے وہاں کے, اسی طرح جو پاکستان کے لوکل نمبر ہیں ان پر چاہے وہاں کے لوگ رابطہ کریں چاہے پاکستان کے, لیکن نمبرز کی سہولت دونوں طرح موجود ہے.
اچھا یہ پورا ہے, راؤنڈ دا کلاک ہے؟
نہیں, یہ جو پاکستان والے نمبر ہیں یہ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک,
ٹھیک ہے,
1 سے 2 وقفہ ہوتا ہے نماز وغیرہ کا, وہ جمعے کو تعطیل ہوتی ہے, دارالافتاء علیہ سنت کی تو نہیں. اور جو انٹرنیشنل ہیں وہ جو 4 نمبر آسٹریلیا, افریقہ وغیرہ کے, وہ 2 بجے سے لے کر پاکستانی اوقات کے مطابق شام 7 بجے تک, جس میں نمازوں کے اوقات عصر اور مغرب عموماً آ جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ مکمل الحمدللہ جمعے کے علاوہ وہ سروس ہوتی ہے. اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم جوابات دیتے ہیں. اب یہ جدید چیز آئی ہے,
اچھا,
لوگ اس کے ذریعے ہم سے رابطہ کرتے ہیں لیکن یہ
وائس میسج کے ذریعے,
یہ وائس میسیجز آتے ہیں لیکن یہ سہولت جو ہے پاکستان والوں کے لیے نہیں ہے.
اچھا,
پاکستان, کیونکہ یہ واٹس ایپ تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ اس کا کوئی ٹائم ہم مقرر نہیں کر سکتے, جب جس کو جب دل کرنے فون نکالنا اس نے ہمیں کر دیا.
آپ کو کیسے پتا چلتا ہے باہر والے کی میسج
ہے؟ ہمارے پاس ایک فارمولا ہے اور اس کو ہم جواب دیتے ہیں. جواب اس کو بھی جاتا ہے کہ آپ ان نمبر پر رابطہ کر لیجئے, آپ کو ہم اس کے ذریعے جواب نہیں دیں گے.
اچھا,
ہم پورا اس کا اہتمام الحمدللہ کرتے ہیں,
میکانزم آپ کا مضبوط ہے.
لیکن جو باہر سے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں اور جواب دینے والے اتنے فی الحال میسر نہیں ہیں, تو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جوابات دے دیے جائیں, لیکن کچھ رہ جاتے ہیں جس کی بنا پر شکایت ہے ہم سے کہ یہ جوابات نہیں دیتے. ایک اچھی شکایت ہے کہ تعداد زیادہ ہے اور ہم پورا نہیں کر پا رہے.
اچھی ٹینشن ہوتی ہے, بری ٹینشن ہوتی ہے,
اچھی ٹینشن. اسی طرح میل آئی ڈی بھی الحمدللہ دارالافتاء علی سنت کا موجود ہے, مدنی چینل میں دکھایا جاتا ہے, دارالافتاء @دعوتاسلامی.net. اس کے ذریعے بھی الحمدللہ سوالات کا جوابات دیے جاتے ہیں, بے شمار سائلین جو ہے ان کے ذریعے ہم سے رابطہ کرتے ہیں. اب اسی طرح ہم نے اپلیکیشن, موبائل اپلیکیشن ہم نے کچھ عرصہ پہلے لانچ کی تھی اور اس میں رجسٹریشن کا ایک آپشن ہم نے رکھا تھا, تو اس پر جو رجسٹرڈ ہوئے لوگ ان کو الحمدللہ ابھی جو چند دن پہلے کی کارکردگی تھی تقریباً 8,000 افراد کو روزانہ جو ہے اپڈیٹ بھیجی جاتی ہے, یعنی ایک کوئی فتویٰ کلپ بھیجا جاتا ہے. میل گروپ کا بھی اہتمام کر لیا ہے, وہ ہمارا ایک چینل بن چکا ہے, تو اس میں بھی تقریباً 6,000 افراد کو ڈیلی بنیاد پر میل کی جاتی ہے.
میل کیا ہوتا ہے
اس میں؟ ابھی فی الحال تو ویڈیو مدنی چینل کے جو ہمارے سلسلوں میں سوال جواب ہیں وہ بھیجتے ہیں,
سوال جواب کی ویڈیو.
جی, مسئلہ ہی بیان کیا جاتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر خط, اگرچہ بہت کم ہے لیکن اس دور میں بھی خط پر پوچھنے والے لوگ موجود ہیں. خط کے ذریعے بھی لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہم اس کا جواب.
بائی پوسٹ بھی یہ سروس,
بائی پوسٹ ہے, وہ دارالافتاء کے جو ایڈریس ہے جس شہر میں رہتا ہے وہ وہاں پر بھیج سکتا ہے اور اس کو جواب دیا جائے.
کس شہر میں ہے ہمارے
دارالافتاء علی سنت؟ باب المدینہ کے اندر. اس وقت 5 تو وہ ہیں جو عوام الناس کے لیے ہیں, اور ایک افتاء مکتب کے نام سے ہے جو کہ دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات کے حوالے سے جو شرعی رہنمائی کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ کہہ لیجیے کہ 6 ہو گئے. اور ایک ہمارا زمزم نگر حیدرآباد میں ہے, دو ہمارے مرکز الاولیاء لاہور میں ہیں, ایک داتا دربار کے پاس اور ایک اچھرا کے اندر, تو یہ دو وہاں ہیں. ایک ہمارا سردار آباد یعنی فیصل آباد کے اندر ہے, اور اسی طریقے سے ایک گلزار طیبہ یعنی سرگودا کے اندر ہے, ایک راول پنڈی کے اندر ہے. تو یہ 12 دارالافتاء علیہ سنت الحمد للہ موجود ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ.
اور یہ پاکستان کے ہیں, اس کے باہر بھی مدنی,
باہر کے لیے فی الحال فون سروس اور واٹس ایپ اور ان کے
باہر کے لیے بھی کوشش تو ہو رہی ہوگی, وہاں بھی اس کو قائم کیا جائے
انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو یہ سروسز ہیں اور ان کے ذریعے تو عوام الناس کو ہم جو ہے ڈیل کرتے ہیں. اور اس کے ذریعے میں آپ کو صرف 1438 ہجری کی اگر میں آپ کو کارکردگی عرض کروں تو دارالافتاء علیہ سنت سے جو تحریری فتاوی لکھ کر جاری ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 10,962 ایک سال میں. یہ بہت بڑی تعداد ہے, جو دارالافتاء کے شعبے سے وابستہ ہیں نا, تو وہ سن کر یقیناً چونکے ہوں گے کہ 10,000 سے زائد فتاوی جا جو ہے لکھ کر دارالافتاء علیہ سنت سے جاری ہوئے. اچھا, اسی طرح جو سائلین ہمارے پاس آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, فیملیز آتی ہیں, وہ مسئلہ پوچھتے ہیں, ان کی تعداد جو ایک سال میں ہمارے پاس رہی وہ 36,869 سائلین.
اچھا, ماشاء اللہ,
اتنے افراد
ایک سال میں 36,000 لوگوں کو آپ ڈیل کر چکے.
809 سائلین آئے اور سوال انہوں نے جو پوچھے وہ ہے 69,167.
یعنی ایک نے کئی سوال بھی پوچھا,
زیادہ بھی پوچھ سکتا ہے نا, تو ایک آتا ہے دو بھی پوچھ لیتا ہے. تو
اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنے کی
کوشش کرتے ہیں اور ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے زیادہ ہی ہوتا ہوگا, کئی تو ہم کاؤنٹ نہیں کر پاتے ہیں, وہ جواب دے کر
جواب دے دیا.
جی جی, تو یہ اسی طریقے سے جو ہمارے 4 نیشنل اور 4 انٹرنیشنل نمبر ہیں ان پر جو کالز آئی ہیں, کالز کی لوگوں کو بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے, ہماری کال اٹینڈ نہیں ہوئی, جواب نہیں ملا, کال سنتے نہیں ہیں, یہ ہے. لیکن ان شکایات کے باوجود بھی الحمدللہ گزشتہ صرف ایک سال میں 52,164 کالیں موصول ہوئیں.
اچھا,
وہ سنی گئیں.
واہ,
ٹھیک ہے. اور ان کے اوپر 88,853 جوابات دیے گئے.
سبحان
الحمدللہ,
کیا بات.
تو شکایت ہے لیکن اس کے باوجود
پرابلم ہے نا,
اپنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے
بزی ہیں تو
بعض دفعہ نماز آ جاتی ہے, بعض دفعہ کوئی اور پرابلم ہوتا ہے تو نہیں ہوتا, لیکن یہ 52,000 کالیں تو سنی ہیں, اس کے بعد یہ نتیجہ نکلا, یہ ریکارڈ بھی ہوتی ہے ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں الحمدللہ. اسی طرح افتا مکتب جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ تنظیمی مسائل کے لیے ذمہ داران کو شرعی رہنمائی دی جاتی ہے, دعوت اسلامی کے 100 سے زائد شعبہ جات ہیں, وہ دین کا کام کر رہے ہیں تو دین سیکھ کر ہی آئے گا, خود بخود تو نہیں آئے گا. ہمارے اکثر جو ذمہ داران ہیں وہ عالم نہیں ہوتے, عالم علماء بھی الحمدللہ کثیر تعداد میں, لیکن غیر علماء کی بھی ایک تعداد,
عام اسلامی بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے.
اب وہ جو کام کرنے جا رہے ہیں, ایک نیا کام ہم نے بنایا ہے, ایک نئی مجلس کا قیام ہوا ہے, وہ جو کام کرے گی اس کے اندر شریعت کے کیا تقاضے ان کو پیش نظر رکھنے اور کیا نہیں کرنا ہے, تو یہ سارا سیکھنے سے آئے گا. تو اس کے حوالے سے ہمارے 2 افتا مکتب ہیں, ایک تو باب المدینہ میں باقاعدہ الگ سے بنا ہوا ہے, اور ایک مرکز الاولیاء لاہور کا جو داتا دربار والا دارالافتاء علیہ سنت, اس میں بھی اس کا ایک ڈیسک قائم ہے, وہاں پر بھی اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. تو ان 2 افتا مکاتب میں جو ہمارے پاس مجالس آئیں, ان کے مدنی مشورے ہوئے شعبہ جات کے, یہ 1991 ہیں.
اچھا,
اور یہ ان کا مشورہ نا عام سائل سے لمبا ہی ہوتا ہے. ایک سائل کو آتا ہے, وہ چھوٹا سا مسئلہ پوچھ کے جاتا ہے, یہ تو پورا ان کی تقریر سننی ہوتی ہے, ان کے شعبے کی حوالے سے معلومات لینی ہوتی ہیں, پھر جواب دیا جاتا ہے. تو یہ سمجھے کہ یہ 19,000 مشورے, وہ 36,000 سائل ان سے بڑھ کر ہی ہیں.
1991
ہیں. اور جو واٹس ایپ ہے جو صرف بیرون ملک والوں کے لیے ہے, پاکستان والوں کا ہم اس پر فی الحال جواب
نہیں دیتے,
نہیں دے رہے. پہلے دن دیے تھے
جی,
جب پہلے دن سروس شروع ہوئی تھی تو ہم نے پہلے دن دیے تھے,
اور پھر
دوسرے دن ہی فیصلہ کر لیا
تھا کہ پاکستان والوں کے نہیں دینے,
کیونکہ بہت زیادہ آتے ہیں. ہمارا ایک اسلامی بھائی کئی گھنٹے صبح بیٹھتا ہے اور وہ پاکستان اور غیر پاکستان کو الگ کرتا ہے, پاکستان والوں کو ریپلائی دیتا ہے اور غیر پاکستان والوں کو چھوڑ دیتا ہے, تاکہ مفتیان کرام جب آئیں تو جواب دینے میں,
کیونکہ آپ پاکستان والوں کو بھی ریپلائی ضرور کر رہے ہیں, آپ اپنا جواب وہاں سے لیں.
جی, یہ آپ کو یہ سہولت نہیں, آپ اس نمبر پر رابطہ کریں.
تو پاکستان والوں کے لیے بھی کچھ سہولت ہو جائے گی, ایسا کچھ
جواب فرمائے کہ علماء کی زیادتی ہو,
تعداد
بڑھے, اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے ان کو جو جوابات دیے گئے صرف ایک سال میں, گزشتہ ایک سال میں 30,299
شریف
واٹس ایپ سننا, پھر اس کے بعد اس کا جواب دینا وائس کے ذریعے, تو یہ کام ہے.
1,000 سے زائد جوابات,
اور یہ سب سے مشکل ہمارا یہ کام ہے جو ہمارے اسلامی سنتے ہیں. تو
تقریباً آپ کے جواب دینے والوں کی اپروکس تعداد کچھ بتا سکتے ہیں؟
40 کے آس پاس ہے.
یہ جو اتھینٹک
جی, لیکن یہ جو زیادہ سروسز ہیں نا, یہ ہمارے سارے 40 اسلامی میں نہیں کرتے, جو فون ہے, واٹس ایپ ہے,
مخصوص
یہ چند ایک ہی ہیں, ماشاءاللہ ان کی کارکردگی ہے کہ زیادہ تر انہی کی بنیاد پر یہ ہوا, لیکن سب اسلامی بھائیوں کا حصہ ہے اور یہ کرتے ہیں. اور ان سب چیزوں کو دیکھنے والے ہمارے جو مفتیان کرام ہیں وہ 4 ہی ہیں, مصدقین ہیں, تو ان سارے معاملات کو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جواب ٹھیک جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے.
یعنی پورا سسٹم ہے نیچے سے لے
کے. یہ تو ہے دعوت اسلامی دارالافتاء علیہ سنت کا عوام کے اعتبار سے جو ہمارا, لیکن دارالافتاء علیہ سنت کو دعوت اسلامی ایک تنظیم ہے جس کے اندر شعبہ جات ہیں, اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈنگ پوزیشن حاصل ہے, کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے افتا مکتب کا آپ نے نام لیا, جیسے آپ یہ سلسلہ کر رہے ہیں, اس سلسلے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی مجلس نے دارالافتاء علیہ سنت سے رابطہ کیا ہو, یا پھر پرانے معاملات میں جو سیکھا ہو
جی جی جی
اس سلسلے میں
اصول مل گئے,
جو ہے وہ وہی سے یہ سب بھی علم سے محبت ہی ہے نا, کہ جو بھی کرو شریعت کے مطابق ہو, پوچھ پوچھ کے ہو اور مفتیان کرام سے رہنمائی لے لے کر ہو, کوئی بھی کام خود نہیں کرنا, خدا نہ خواستہ غلطی ہو جاتی ہے, انسان ہے بشر ہے. تو دارالافتاء کے اسلامی بھائی ہمارے سر پہ موجود ہیں اور یہ پکڑتے ہیں, محبت سے سمجھاتے ہیں, نرمی سے اصلاح فرماتے ہیں, اور یہ سارا سلسلہ اس طریقے کار سے چل رہا ہے الحمدللہ. آپ دیکھ رہے ہیں نہ صرف عوام کی اصلاح کا سلسلہ ہوتا ہے بلکہ شعبہ جات میں بھی ایک ایک کام کوشش یہی ہوتی ہے کہ شریعت کے مطابق ہو اور کوئی بھی غلط کام نہ ہونے پائے. اللہ تعالی ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. اور یہ دیکھیں دعوت اسلامی مدنی کام کر رہی ہے, ہمارے اتنے کثیر مفتیان کرام اپنے کاموں میں مصروف ہے, اس کے لیے کروڑوں نہیں اربوں کے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا آپ سب اس میں اپنا حصہ ملائیں اور خوب اپنے فنڈز کے ذریعے, اپنے عطیات کے ذریعے دعوت اسلامی کو مضبوط بنائیں. اختتام کی طرف بڑھتے ہیں, ایک دو شعر اعلی حضرت کے کلام کے ہو جائے. عدنان بھائی سے تو ہمیں کچھ کافی کچھ سننا تھا لیکن انشاءاللہ آپ تشریف لاتے رہیں گے, سنتے ہیں اعلی حضرت کے کلام پھر اختتام کی طرف انشاءاللہ.
صلو الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ کیا بات اعلی حضرت کی,
مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے.